سلطان الدارين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الأيام نداولها بين الناس وقال سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. درس نمبر 634 یہ ایک ایسا درس ہے کہ جسے اگر پھیلا دیا جائے تو پورا اثر بن سکتا ہے اور شاید بعد میں کبھی اسے پھیلا کے بیان بھی دیا جائے. لیکن آج کیونکہ اس سال کا ہمارا یہ آخری درس ہے اس لیے مختصر کری پچھلے ہفتے کے موضوع کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک موضوع اپنی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس درس کے حوالے سے مجھے ایک اور معذرت کرنا ہوگی لیکن وہ آگے چل کر تقریر کے دوران جب وہ آیتیں میں سے جن کی بنیادی تلاوت کی دوسری آیت کا ترجمہ کیا جائے اور وہ معذرت ان چند مومنین کرام سے ہوگی جو منگل منگل بڑے امام باڑے کی سیرت کی تقاریر میں آ رہے ہیں. بارہ قرآن کریم کی پہلی آیت جس کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ اس زمانہ ایک ہی ایسا ہوتا ہے دل کا ایام ایام اور دل وہی نداول لوہا بین الناس فقط یہ ہے کہ ہم اسے لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں اور گردش کرتے رہتے ہیں. چنا 100 سال پہلے کا زمانہ جو ہمارے پر دادا نے دیکھا تھا وہی گھوم کے ہمارے زمانے میں آ جائے اور ہمارے دادا کا زمانہ شاید ہماری اولاد نے اور ہمارے باپ کا زمانہ شاید ہمارے پوتے دیکھے. آدم سے لے کے قیامت جب کبھی لمس قیامت ہمارے علماء آلام استعمال کرے ہم جیسے طالب علموں کو چھوڑیے علماء نہیں بس امام معصوم ہی استعمال کرے تو اس ایک بات کا خیال رہے کہ قیامت کے حوالے سے چون ہمارے یہاں قیامت کبرا اور قیامت صغرا کی اصطلاحات اور رائج تو جب اس لفظ کی وضاحت نہ کی جائے کہ کون سی قیامت خالی یہ کہا جائے کہ قیامت کر تو کبھی اس سے مراد ظہور امام ہوتا ہے اور کبھی اس سے مراد ظہور ابراہیم. آدم سے لے کے قیامت حالات بھری زمانہ بھری چیزیں بھری خالی یہ کہ ذرا گھوم گھوم کے واپس آتی فیشن یعنی لباس پر تو ماہرین فلم سماجیات جسے غالباً سوشیالوجی کہا جاتا اس پر ماہرین تو خیر تحفظ کرتے رہتے یہ وہی لباس ہے کہ جو آج سے 80 سال پہلے رائج تھا دوبارہ فیشن میں آ گیا یہ وہی فرنیچر ہے آج سے 100 سال پہلے کا ڈیزائن تھا آج کل دوبارہ فیشن میں آ گیا ہے یہ وہی طرز تعمیر ہے جو آج سے 150 سال پہلے چلتا تھا اس بار پھر فیشن میں آ گیا. سنا غالباً مختصر کر کے اسے کہا جاتا کہ الگ چیز آج کل دوبارہ چیز ہو رہی ہے مگر یہ مسئلہ خالی فیشن کی حد تک نہیں کہ لباس بالوں کا ڈیزائن فرنیچر طرز تعمیر بس قرآن نے مجموعی اور کلی بات کہی دل کا لگام مداخل ہوا محنت نام زمانہ وہی ہے فقط عید کی ہم اسے گردش کیا کرتے ہیں. چنا اس کی وجہ سے نہ تو ہمیں کسی زمانے حد سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت یا حد سے زیادہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت. چپ آنے والا ہر زمانہ ماضی میں کبھی گزر چکا ہوگا. اگر ڈر یا خوف یہ کہ اس زمانے میں ہم کیسے زندگی گزاریں گے تو ماضی کو دیکھ لیا جائے, پتا چل جائے گا کہ جب 500 سال پہلے وہ حالات تھے تو کس انداز سے ہمارے بزرگوں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا. لیکن ہوتا یہ کہ آدمی کو بعض اوقات ڈرا دیا جاتا, بہت زیادہ کسی چیز کا تذکرہ کر دیا جاتا, ضرورت سے زیادہ کسی چیز کا تذکرہ. یہ دو اثرات لے کے آتا, ایک ریئیکشن کے رد عمل, آدمی میں ضد آ جاتی, آدمی میں چڑ پیدا ہو جاتی, اور ایک خوف اور ڈر. جب شریعت کی چیزوں کا تذکرہ ضرورت سے زیادہ ہو تو عام طور پر رد عمل میں آدمی چڑ جاتا کہ پہلے تو شاید یہ کام کر بھی لیتا لیکن اب تو نہیں کروں. اور دنیاوی چیزوں میں جب ضرورت سے زیادہ تذکرہ تو آدمی میں ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا. جیسے ہمارے یہاں پہلے علماء 70 سال پہلے کے ایک لطیفہ پڑھا کرتے, اب زمانہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ یہ لطیفہ سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کیا لطیفہ, پر اسے پڑھنے کی ضرورت کیا. پہلے پڑھا جاتا اور بڑے سنجیدہ اور بڑے ثقہ اور بڑے اعلیٰ معیار کے یعنی ٹاپ کے داخلے. چنانچہ آج جب ہم ان پرانے علماء کی مجالس کو پڑھتے جو کتابی شکل میں, تو یہ لطیفہ لکھا ہوتا, ہمیں تو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ لطیفہ کیا, مگر لطیفہ نہیں. بہرحال فطرت انسانی کا پہلو کہ جب کسی چیز کی حقیقت سے واقف نہ ہو اور فکر بہت ہو, فکر بہت ہو, فکر بہت ہو. یہ کہا جاتا ہے آپ کو اگر ہنسی نہیں آئے تو یہ سوچیے گا نہیں کہ آخر اس میں بات کیا ہے ہنسنے والی. ہر پرانی ایک بات بھی اسی کا تذکرہ. کہا جاتا ہے کہ رمضان سے پہلے یعنی ماہ رمضان سے پہلے ہر سال استقبال ماہ رمضان شروع ہو جاتا. عام طور پر 15 شعبان کے بعد سے جمعہ خطبات اور اخبارات کے مضامین. تو اسی طرح کسی گاؤں کوئی خطیب گیا تھا اور لوگوں کو بتا رہا کہ یہ آخر شعبان, یہ چیز جو ابھی میں نے عرض کی یہ سنت رسول بھی چنانچہ پیغمبر کا ایک مشہور ترین خطبہ, خطبہ حجیت الوداع ہر ایک جانتا, خطبہ غدیر خوب ہر ایک جانتا. ایک خطبہ ہے استقبال رمضان, خطبہ ایک استقبال رمضان مفاہیم. شیخ عبداللہ قمی نے یہ خطبہ نقل کیا, پورا تو نہیں لیکن اس کا خاصا بڑا حصہ. اور اخبارات میں کیونکہ یہ شیعہ اور سنی کے درمیان مشترک, اخبارات میں بھی آنے لگے گئے. تو یہ سنت رسول ہے کہ پہلے سے تیار کرو. دونوں نے جا کے رمضان کے بارے میں تیار کیا. لحاظ میں عام طور پر واجبات کا تذکرہ ہوتا ہے کہ رمضان ہے اور اس کے اندر تو بعد میں شام تک فاقہ کرنا پڑے گا, ہم لوگ خوف خدا ہو یہ تو بڑی مصیبت آ رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ آ جائے ہمارے گاؤں میں رمضان اور ہمیں پھر سارا دن بھوکا پیاسا رہنا پڑے. آپس میں طے کیا کہ پہلے سے گاؤں کی طرح سے جا کے بیٹھ جاؤ اور جو رمضان آتا نظر آئے مرتبہ کا حاضر ہو. اب اس کے بعد میں شامت کا مارا کوئی اونٹ اپنے بچے کے ساتھ ادھر آنے گیا اور اونٹ اس علاقے والے نے پہلے دیکھا نہیں تھا. یہی تو اس لطیفے کی سب سے بڑی ٹیکنیکل خرابی کہ جن علاقوں میں اونٹ ہوتا وہاں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا جانور ہوتا. لیکن خیر ایک بار لاٹیاں اٹھا کے اسے مار دیا اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی مارا گیا. اگلی صبح پہلی رمضان تھی, یہ ساری تیاریاں تو چاند رات کی تھی نا کہ دیکھو آج شعبان کی 29 ہے, اگر آج رات کو چاند نظر آ گیا تو رمضان آئے. مولوی صاحب نے دیکھا کہ سارا گاؤں کھانے پینے میں مشغول. ارے کم وقت کل میں سمجھا کے گیا تھا کہ رمضان میں صبح سے شام تک کھانا پینا حرام, تو جواب نہیں ملا. کیونکہ رمضان کو تو ہم نے آنا ہی نہیں, گاؤں کی سرحد پر ہی اس کا خاتمہ کر دی. گھبرا کے کہا کہ یہ کیا کر رہے, اگر تم نے روزے نہیں رکھے تو قضا کرنا پڑے. کہا کہ ہاں اس کے ساتھ چھوٹا تھا وہ قضا بھی تھا, اس کو بھی ہم نے ساتھ نہیں مار دیا تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. اس زمانے بڑے بڑے علماء جیسے مسٹر پاک کے مجالس میں یہ واقعہ پڑھا جاتا, اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ واقعہ کیا، واقعہ کچھ نہیں ہے اس کا خلاصہ، کہ جب آدمی کسی چیز کو پہلے سے سمجھا نہ ہو، دیکھا اور بار بار اس کا تذکرہ ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر اس کا مطلب کیا تھا. حد سے زیادہ تذکرہ آدمی کو ڈرا دیتا. جیسے اپنے بچپن میں ایک لفظ ہم لوگ بار بار سنتے اور حیران ہوتے تھے کہ آخر کل کی خرابی کی وجہ آج ہمیں اس کا نقصان کیوں برداشت کرنا پڑ رہا. کوئی بتانے والا ہی نہ تھا کہ کل کسے کہتے. ٹیلی ویژن کے پروگرام چلتے چلتے رک جاتے اور ایک سلائیڈ آتی تھی کہ کل پرزوں کی خرابی کی وجہ سے تھوڑی دیر نظریات کا سلسلہ موصل. اور ہم لوگ دو چوتھی اور تیسری کلاس میں پڑھنے والے یہ سوچتے تھے کہ پرزے کل خراب ہوئے تو آخر نظریات آج کیوں موصل ہو رہی. خاص طور پر اس زمانے میں چونکہ لائف ٹیلی کاسٹ کی ٹیکنالوجی اتنی ترقی یافتہ نہ تو کرکٹ کے میچز میں سلسلہ کٹ جاتا اور یہی سارا دن موضوع زیر بحث رہتا کہ پرزے کل خراب ہوئے تو یہ میچ کا سلسلہ آج کیوں کٹا. وہ تو بعد میں پتا چلا کہ اردو مشین کے لیے لمبے کل تو کل پرزے یعنی مشینی پرزے خراب ہو گئے. ایسی ساری اردو آج کا بچہ تو شاید بے ہوش ہو جائے سن کر. لیکن اس وقت ہی ہم لوگ حیرت زدہ ہو گئے. لفظ سنا یہ نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا. اب ساری بات کیا ہو رہی. ابھی کوئی آج کی تقریر میں کوئی رقص بنا نہیں. جیسے بیچارے رمضان کے روزوں سے ڈر کر اس خون کا خاتمہ کرنے پہ تیار ہو گئے. تقریباً ایسی حالت آج کل دنیا نے ہماری بنا دی. قرآن کا اصول پھر سنیے. کوئی زمانہ نیا اور عجیب نہیں ہوتا. وہی پرانی باتیں گھوم گھوم کے آتی. یہاں تک کہ آج مغربی دنیا سب سے زیادہ سنجیدگی کے ساتھ ماضی کی جس چیز کو واپس لایا جا رہا وہ ہے کھانا پینا. آج بیک ٹو نیچر بہت ہی مشہور وہاں کا ایک سلوگن یا نعرہ واپس فطرت پہ جاؤ. واپس فطرت پر جاؤ چنانچہ سادے سے سادے کھانا واقع محاورت نہیں واقع سب سے بہترین غذا آج کل کہی جا رہی ہے صاف کھاؤ. اس طرح ہمارے یہاں حیرت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ میاں کیا گھاس کرو اور باخان کو کہہ رہے ہیں کہ گھاس کرو. پکانا دیکھا پتا نہیں کیا کیا چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں. وہ سارے ایسے اصطلاحات ہیں کہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. تلی ہوئی چیزیں بیکار پکی ہوئی چیزیں بیکار بھلی ہوئی چیزیں بیکار گوشت کا استعمال بیکار. بیک ٹو نیچر واپس فطرت کی طرف ہمیں فوراجیت کرنا واپس جانا کھانے پینے کی حد تک شناخت باقاعدہ. یہ ایک لفظ میرے ذہن میں ہے کہ اسٹیلی لیکن اس کا اردو متبادل سن رہا ہوں کہ باقاعدہ یہ ایک مطالعے اور تجزیہ کہ مغربی دنیا کے اندر کھانے پینے کے ان کے اپنے ہو کر ناکامی کی جانب جا رہے ہیں. جب کراچی میں آ کے کھولے جا رہے ہیں ایک سلسلہ چل رہا چیزیں چینج فائن ہو رہی. سب سے زیادہ مشہور جو کراچی میں اس کی ابھی رپورٹ آئی کہ پچھلے سال امریکہ میں ان کو کتنا شدید نقصان ہوا تھا. تو اب یہ ایشیائی ممالک کی جانب چلے ہیں کہ وہاں جا کے کاروبار سنبھالنا. اگر اس نقصان بڑا دخل اس نعرے کا نہیں وہ تو لیبورٹری کی رپورٹ کا ہے کہ سب سے زیادہ مضر صحت اور آلودہ کھانے اس چین کے ہوتے ہیں کہ جس سے بدکواب کھانے کے لیے لوگ بڑے جا رہے ہیں. مگر باقاعدہ یہ نعرہ لگا بیک ٹو نیچر کھانے پینے کے بارے میں خاص طور پر ذائقہ مزہ یہ سب احساس اصل چیزیں جیسے قدرت نے کسی کھانے کو پیدا کیا اسی حالت میں کھاؤ. میں بات بہت زیادہ پھیلا دوں گا تو آخر میں سمجھنا مشکل ہوگا. اور باقی گروپ کے مقابلے آج میرے لیے یہ ایک مسئلہ کہ موضوع مکمل نہ ہوا تو آئندہ اتوار کو تو میں جا کے خدمت نہیں کر پاؤں گا. تو خیر واپس آئی خلاصہ یہ چار پرانی چیز واپس آ رہی مگر ڈرا دو دمکا دو اور مزہ کرو. اسی کا نتیجہ یہ کہ آج کل ہر آدمی پریشان نظر آتا اکیسویں صدی آ رہی اکیسویں صدی آ رہی اکیسویں صدی آ رہی. ایسا یہ نعرہ پلٹ کیا گیا دنیا اور اتنا زیادہ اس کی وجہ سے ہمیں خوفزدہ کیا گیا کہ ہم اکیسویں صدی کے استقبال میں ابھی سے وہ حرکتیں کرنے پہ تیار آمادہ ہو چکے ہیں. ये इसी सदी से कोई ताल्लुक भी नहीं रखती। सुना आपका तो ऐसे माशरे से ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन क्योंकि मैं हर माशरे में जाता आता हूँ, मेरी मजबूरी इसलिए मुझे अंदाजा इनकी दाढ़ी से प्रदी है। क्यों कहा कि इक्कीसवीं सदी आ रही, अब इक्कीसवीं सदी में तो दाढ़ी के साथ चल सकते, इक्कीसवीं सदी दाढ़ी के साथ ये तो नहीं हो सकता। औरत ने हिजाब उतार दिया, बात इसे सिर्फ मिसाल है साफ वाकया भाई, इसलिए क्या इक्कीसवीं सदी आ रही, ऐसे ऐसे गुनाहों के नतीजे जवाब ये मिलता है इक्कीसवीं सदी आ रही, सर पीटने को मिल जाता। जैसे 1954 जब पाकिस्तान पहली मरतबा सब्जी महंगी, अब सब्जी वाले से पूछा कि भाई ये कल का रेट और आज का रेट फर्क क्यों हो गया, चौबीस बजे का इसलिए कि क्यूबा के खोला दरिया में सैलाब आ गया, अब वहां के सैलाब का पाकिस्तान की सब्जी से 24 घंटे में क्या ताल्लुक, आज शायद कोई ताल्लुक बन जाए मगर आज इतनी तेजी से ताल्लुक नहीं बनता। उसी अंदाज इसको उर्दू एक मुहावरे के जरिए भी बयान किया गया कि मारो घुटना टूटे आंख, अपने किसी के घुटने पे मारो और वो आंख पकड़ के बैठ गया कि हाय आपने हमारी आंख तोड़ दी। अरे घुटना टूटा हो तो समझ में आता, मगर घुटने वाला हो सकता कोई डॉक्टर इसका भी कोई रिश्ता निकाल दो और बताए कि खोला रंग आपके घुटने में जाती और घुटने से आंख में आती, मगर मुहावरे को लेबोरेटरी में ले जाने की जरूरत नहीं। खुलासा ये कि आज बाकायदा हम तो हिजाब ही खुल रहे, मगर हमारी कौन में ये रवाज पैदा हो गया और बढ़ रहा, और वो क्या कजिन को रुखसती के मौके पे गले लगाना, अभी एक महीना बाकी गले लगाने के बाद धोखा देना, मगर दो साल बाकी है ना इसी सदी, इसलिए अभी खाली गले लगाने का रवाज पूछा गया। सर हम तो हिजाब की बात कर रहे थे, जहाँ तो आप इतना आगे निकल गए बड़ाना, इसलिए कि इक्कीसवीं सदी आ रही, इक्कीसवीं सदी बगैर ना मैरम भारत को गले लगाए नहीं गुजारी जा सकती, ये जुमला उसका नहीं, वो तो खाली इक्कीसवीं सदी कैसे आगे बढ़ गया, मगर तजिया हमारा और यकीन अगर ये सिलसिला बढ़ा जो पहले थे हिजाबी फिर हाथ मिलाना फिर गले लगाना और उसके बाद होता है और उसके बाद उससे न पूछिए, लेकिन जवाब यही होगा कि क्या किया जाए। इक्कीसवीं सदी अच्छे भले शरीर पर दीदार कराने पता चला कि उन्होंने भी डिशेंटीना लगा ली, लव्य डिशेंटीना हराम और हलाल को बयान करने वाला लफ्ज नहीं, लेकिन ये रिजाक को जाहिर करता, ये किसी के फिक्र को जाहिर करता, अब ये डिशेंटीना लगा लिया। इसलिए तो पहले जवाब होता था कि बच्चों का इकरार, घर की खवातीन ख्वाहिशमंद है जो बोला ड्रामा पर अच्छा जा रहा, आज जवाब होता इसलिए कि इक्कीसवीं सदी आ रही, अब पता नहीं इक्कीसवीं सदी है कि क्या मुसीबत आ रही है, क्या तूफान आ रहा है, क्या बला आ रही है, यह हर गुना मोमेंट करता। और जब उससे पूछा जाए ये किसरी, यानी ऐसे तराने भी हैं मैं जानता हूँ कि जहाँ अच्छा भला बच्चे की सालगिरह पर मोमबत्ती रोशन होती थी और एक मातम पढ़ा जाता, आपने तो ये माहौल देखा ही नहीं होगा, लेकिन बचपना जो कि लखनऊ वालों में गुजरा और जवानी जो कि खोजों में गुजरी, इसलिए मैं एक किस्म का जो कल्चर अपने सामने रख के बात करता हूँ, कभी भूल नहीं जाता कि ये इस माहौल का मसला ही नहीं है जवान रिहाजा का, बाकायदा सालगिरह के मौके पर जहाँ मातम होता जो हमारे यहाँ का एक तरीका था कि हर खुशी में पहले मातम जरूर हो, चुनाव बारात जाती है पहले मातम होता है फिर बारात जाती है, सालगिरह है पहले मातम होता है फिर गाली, अच्छा भला इंतजाम चल रहा उसके बाद विवाद और मुस्तहबात के पहलू पर बात किए बगैर कहा नहीं, अब वहां पर कैंडिंग आ गई, वहां लड़के लड़कियां बस औरतें जब मौत क्यों का इसलिए कि इक्कीसवीं सदी आ रही, तो आखिर क्या है क्या भला कि जिसका हर गुनाह के बारे में जवाब दे दिया जाता है इक्कीसवीं सदी, इक्कीसवीं सदी, इक्कीसवीं सदी, मिसालें तो बहुत ज्यादा लेकिन हमारे पास अपना मौजूद वादी करने के लिए इतना सा मामला काफी कि हर गुना हर बेहिजाबी हर बेशर्मी हर बेहयाई हर बेगैरती हर खिलाफ जरिए काम और अब उसके लिए दलील बन गई, मुहावरे और दलीलें भी बदला करती। चुनाव जिस जमाने में इंसान चांद से जाना जा रहा था बड़ा दोस्त, उस वक्त ये मुहावरा यदि आदमी को चांद पर पहुंच गया, अब तक हुए के मेंढक اب اس کا دور ختم ہوا تو اب شریر کے چلنے لگی. یہ جو تیسری صدی آ رہی اور ابھی تک آپ لوگ وہی پرانی اور دفیانوں کی باتیں کر رہے ہیں, تو اس میں دو بات آج ہماری تقریر کا بات, یہ تیسری صدی کس لیے آ رہی, کیا اس لیے یا اب تک حاصل ہوا یا اس لیے کہ جو اب بیان کیا جا رہا. یہاں پہ دو باتیں مجھے واضح کرتا. پہلی بات کو آپ نے سن کہ تیسری صدی اگر آگے رہی تو یہ کوئی نئی صدی نہیں, آگے سے زیادہ مجمع جو کہ بعد میں آیا. اس لیے قرآن کی آیت کو پھر دوں گا, دل کا لیا مطابل اللہ. قرآن نے کہا کہ دیکھو روز و شب یہی ہوتے, زمانہ یہی ہوتا, خالی اب اسے گھما گھما کے لاتے. ہر 50 سال بعد 100 سال بعد 200 سال بعد کوئی پرانی چیز واپس آ جائے, جو کوئی صدی نئی صدی نہیں, کوئی ماحول نیا ماحول نہیں, وہی چیز واپس آ جائے, تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں. اور دوسری بات یہ واپس اگر 21ویں صدی آ رہی تو یہ کس لیے آ رہی, یہ حجابی کے لیے نہیں, حرام کے لیے نہیں, یہ اس لیے آ رہی کہ مومن اب اپنی ذمہ داری کو زیادہ صحیح طریقے سے پہچان, بس مومن کا ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے آ رہی. یہ 21ویں صدی گناہ بڑھانے کے لیے نہیں آ رہی, ہمارا ایک بڑا مسئلہ حل کرنے کے لیے آ رہی. اور وہ کیا مسئلہ, یہاں مجھے پورا بقرہ کی اس آیت کا ترجمہ پڑھنا جو خطبے میں دوسرے نمبر پر پڑھی. ایک وعدہ میں نے کیا تھا مجلس کی درس کی شروع کہ جب یہ آیت میں تلاوت کروں جس کا ترجمہ, تو ایک معذرت مجھے کرنا ہے, پہلے معذرت کو لی. اور وہ یہ کہ 21ویں صدی اس لیے نہیں آ رہی, اس لیے آ رہی. یہ تو میں نے ابھی کہا کہ گناہوں کے لیے نہیں آ رہی, اسی کو پھیلایا جائے. بات سے مجلس بن سکتی مثالیں, آگے مثالیں, اور آپ کو معلوم کہ میں بات پھیلانے سے بہت گرتا ہوں مختصر بات, لیکن اب آئیے دوسرا پہلو, وہ یہ پھر کس لیے آ رہی. 21ویں صدی ہمارا ایک بڑا مسئلہ حل کرنے والی صدی, لیکن اس مسئلے کے بیان میں مجھے خود ایسی باتیں دہرانا پڑے گی جو میں آج ہی بڑے امام والے کی تقریر میں پڑھ چکا ہوں. اگر 2 مہینے جو ہوئے, کیونکہ وہ 20 اکتوبر کی تقریر اور آج 13 دسمبر پونے 2 مہینے, وہ تقریر نمبر 191 تھی اور اس منگل کو تقریر نمبر 203 ہو جائے, یعنی آج تقاریر کا فاصلہ ہے. وہ حج کے عنوان کی دوسری تقریر اور اس منگل کو حج کی 10ویں تقریر ہو رہی, مگر ڈیڑھ 2 مہینے کا عرصہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ لوگ وہ بات بھول گئے ہو. اس وجہ میں ان افراد کو جو اس تقریر میں تھے کچھ دیر کی معذرت, یہ سنی ہوئی بات کو دہرانا, مگر یہ والی بات وہاں پر آئی تھی سیرت رسول, یہاں پہ آئیے 21ویں صدی کے استقبال. بس معذرت بہت ہو گئی, اب آئیے آگے بڑھو. کیا موضوع 21ویں صدی کیوں آ رہی, کزن کو گلے لگانے کے لیے نہیں, اور گھر میں شنٹینا قائم کرنے کے لیے نہیں, اور بچے کی برتھ ڈے کو ایک حرام محفل بنانے کے لیے نہیں, بلکہ اس لیے آ رہی کہ اس زمانے سائنس نے تو نہیں مگر ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی کہ جس کا ہمیں بڑا فائدہ مل رہا. یاد رکھو مومن کے حوالے سے ایک اجتماعی فکر اسلام نے دی, خاص آج کا موضوع الگ, ایک کلی فکر وہ یہ کہ دنیا جب کسی چیز میں ترقی کرے تو اپنے آپ سے سوال کرو. یہ پوری تقریر ہے, اس کی دلیلیں ہیں, حدیثیں ہیں, آیتیں, اسے پڑھنے کا وقت نہیں. ایک جملہ اس کا خلاصہ, آپ کے ایک درس سے کئی درس جمع ہو رہے ہیں, ایک خلاصہ, جب بھی دنیا ٹیکنالوجی میں کوئی ترقی کرے تو پہلا سوال ہمیں اپنے آپ سے کیا کرنا, کہ یہ ترقی تقریر اسلام میں کتنا کام آ سکتی, یہ جو ترقی انہوں نے کی اس سے ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے. یہ خود ایک الگ موضوع, انتظار کریں کبھی اس کی تفصیل آئی, مگر 21ویں صدی یقینا ساری تاریخ انسانیت ٹیکنالوجی کی سب سے زیادہ ترقی والی صدی ہو. تو اب 21ویں صدی کا پیغام کیا, کہ یہ سوچو کہ چیزیں بنا ہو رہی فائدہ ہمیں اٹھانا. اگر یہی تھی ذاتی مفادات کے لیے ہو تو کبھی ترین بات مانی جاتی ہے, جیسے امریکہ میں مشہور یہ بیچارے غریب غربا ایجاد کرتے ہیں. بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں پیسے دے کے ان سے ان کی ایجاد خرید لیتی. 25 سال یہ واقعی میں نہیں تجربے کار میں حسابی میں گزارے اور سارے فوائد سمیٹنے کا وقت آ گیا تو اس کمپنی فقط دولت کی وجہ سے اس کو خرید کے لے لی. اب ایک کے ہزار وہ بنا دیں. لیکن یہی طریقہ اسلام نے دین کے حوالے سے کہا ترقی بھوک رہے. تو میں یہ سوچ رہا کہ ہمارا آدھا کام انہوں نے آسان کر دیا. اب اس سے ہم کیا فائدہ ہوگا اپنے اس مقصد کے لیے جو ہر مومن کا اتنا اہم مقصد اتفاق اس سال آخری 3-4 سال اسی حوالے سے ہوئے. مولا کی ولادت کا درد, ساتویں امام کی شہادت کا درد, امام مظلوم کے حوالے سے ایک درد جس کا پیغام یہ بن رہا کہ ہر امام کا پیغام بنتا ہے تبلیغ یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اب یہ ٹیکنالوجی کی ہر طرف سے ہمیں تو شکر کا سجدہ کرنے کا موقع ملتا کہ الحمدللہ ہمارا آدھا کام انہوں نے کر دیا, باقی آدھا ہمیں کرتا بجائے اس کے کہ پورا کام ہم کر دے. آدھا انہوں نے کر دیا ہر طرف سے ان کو دیکھ کر, ہر طرف سے ان کو دیکھ کر ایک سوال کرو اور ایک اطمینان کی سانس لو. سوال یہ کرو کہ جو چیز انہوں نے بنائی تو ہمارے کام کیا ہے, فائدہ ہم اٹھائیں. اور اطمینان کے ساتھ یہ لو کہ الحمدللہ ہمارے زمانے کے امام کے لیے یہ لوگ پہلے سے کتنی تیاریاں کر رہے ہیں. ہم نے سنا کہ کھلا ملک اتنی عالیشان عمارتیں بن گئی الحمدللہ ساری تیاریاں کر کے جا رہے ہیں, مگر ہمارے امام سے کھلا ملک میں اتنے بہترین باغات بن گئے الحمدللہ. ہمارے امام کے ساتھ یہ لوگ حل کرنے چلے جا رہے ہیں, یہ بھی ایک تقریر بن سکتی. لیکن چھوڑیے پہلے موضوع کو آگے بڑھایا جائے تو جتنی مادری ترقی ہو رہی وہ یہ اطمینان رکھو کہ یہ ساری ترقی وہ ہے کہ جس سے فائدہ صاحبان ایمان حکومت ایمان کے بعد اٹھائیں گے. وہ گویا ہمارے لیے یہ تیاریاں کر کے جا رہے ہیں. دیکھیے وہی پیغام جو موت کے حوالے سے اشارے دبا میں آپ سنتے رہتے ہیں مولا کیا کہتے ہیں, یہی تو فرماتے ہیں کہ دولت جمع کرنے والا ایک بہترین امین ہے, محنت یہ کرتا قربانیاں یہ اٹھاتا اور آرام اور فائدہ کس کو ملتا ہے اس کی اولاد کو, آرام اور فائدہ کس کا ملتا ہے اس کے گھر والوں کو. یہ تو دولت جمع کر قبر کے اندر اس کا جواب دینے میں مشغول کہ اتنا چھوڑ کے آئے کہ یہ بتاؤ یہ حلال تھا کہ حرام, جائز تھا کہ ناجائز, صحیح تھا کہ غلط. بعد میں 3 بلیڈ چھوڑے جواب کو دے رہا اور ایسے سے مل رہا ہے گھر والوں کو جنہوں نہ کوئی محنت کی نہ کوئی کوشش کی نہ کوئی خود پسینہ کیا گھر بیٹھے مل گئے. یہی تھی کہ عیسیٰ سلام کی مجلس آپ ایک آدمی اور اس کے وارثوں کے حوالے سے سنتے یہ چھوٹے پیمانے پر اور اسی کو بڑھاتی تھی تو بڑے پیمانے پر یہی تھی امام زمانہ کی رہائیت اور آج کے مغربی دنیا پر محنت یہ کر. یعنی آپ ایک اعتراض کر سکتے تھے نا, اس لیے میں نے وہ بہت ساری نکال دی کہ محنت یہ کرے کوشش یہ کرے ترقی یہ کرے. ابھی یہ بات ہو رہی ہے مادری ترقی, عالیشان محلات, بہترین عمارتیں, صاف ترین شہر, بہترین سڑکیں, یعنی وہ چیز جو ہمارے بچوں کو لالچ دیتی ہے کہ گرین کارڈ حاصل کرو. لیکن یہ سب کیا, یہ وہی موت کے حوالے والی حدیث کہ تیاری یہ کر رہے, زحمتیں اٹھا رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. وہاں اگر کوئی 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے تو وہاں آ کر مگر فائدہ کسے ملے گا ہم. اور ٹیکنالوجی کے حوالے یہ بات تو میں نے کی ڈزنی لینڈ بنا دیا, یہ بات تو میں نے کی کہ مطلب ایفل ٹاور بنا دیا, یہ بات تو میں نے کی کہ سوئٹزرلینڈ میں بہترین برف سارے بنا دی. کسے ملے گی آخر ہمیں جس طرح سے بات محنت کرتا اور اس کا فائدہ سمجھتی ہے اس کی اولاد. اور ٹیکنالوجی کے حوالے یہ جملہ اس طرح ٹیکنالوجی کے حوالے اب حکمت و جہاز نقل مو ہے, جہاں سے تمہیں حکمت و ظاہر نظر آ یہ سمجھو کہ تمہاری رقم مل گئی تھی اسے اٹھانا. باقاعدہ کہ ساری حدیثیں ہیں, میں نے ایکاد حدیث اس لیے پڑھ کہ اندازہ ہو رہا کہ شاید بعض لوگوں کے ذہن اس بات کو قبول نہ کر رہے ہیں. اب میں نے کہا کر کہ میں حدیث نہیں پڑھوں پھر بھی پڑھوں کیا تاریخ ہوں اور حکمت و جہاز نقل مو ہے, بلکہ یہ پیغمبر کی حدیث شیعہ اور سنی سب اسے مانتے ہیں. مصنف عالی نے باقاعدہ اس کا شعر بنا دیا حدیث کا کہ حکمت کو ایک منشودہ میراث پر دو
جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو. یہ پیغمبر کی عزیز کا ترجمہ کہ جہاں پر بھی اپنے کسانوں کی دیں یہ ہمارا مال, ہماری جن سے کوئی چیز گر گئی ہم کوئی چیز بھول گئے, اگر تصورات بھی ہمارے ہاتھ میں آئے گی تو ہم اسے رکھ سکتے ہیں. تو یہ تصور, اب میں نے تو بات کو ذرا بھولنے طریقے سے آپ کے سامنے پیش کیا, کیوں؟ اس لیے کہ اس درس میں اس کا نتیجہ نکالنا, خالی اگر میں اسی مسئلے پہ بات کر رہا ہوتا. جائے سارے بان ایمان, یورپ کی ترقی کو یہ سمجھو کہ وہ تمہارے لیے یہ سارے کام کر کے جا رہے ہیں, اور ایسا ہے بان ایمان ٹیکنالوجی کی ترقی کو یہ سمجھو کہ تمہاری کوئی بھی چیز تھی جو آج تمہیں واپس مل گئی. ذرا سا اگر میرے پاس زیادہ وقت ہوتا اور مجمع بھی ایسا ہوگا تو میں یہ بتاتا کہ مغربی دنیا کی ساری ترقی اس وقت شروع ہوئی جب اس دیش کی یونیورسٹی کے کتب خانے اور وہاں کی لائبریریز میں, وہاں کی لیبورٹریز میں جتنی ریسرچ ہوئی تھی اس کے پیپر یورپ میں آئے. بالکل ایک وقت آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے یورپ جاہلیت کے اندھیرے میں اور ایک دم سے روشنی آئی, کوئی کام ایک دم سے نہیں ہوتا, ساری نامکمل چیزیں جیسا جیسا. اب یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ 40 سال کے اوپر کے نوجوان سمجھے, اگر انہیں نوجوان کہا جا سکے وہ کیا, جب روس بڑی ترقی کر رہا تھا تو ایک بات بار بار کہی جاتی کہ یہ روس کی ایک دم ترقی کیسے شروع, کہا جاتا کہ جرمنی پر قبضے کے وقت وہاں کے سارے سائنسدانوں کو انہوں نے اغوا کیا, اس لیے کہ امریکی اور برطانوی فوجوں سے پہلے روس کی فوجیں برلن میں داخل ہو گئی, جو دارالخلافہ یہ سارے سائنسدان اغوا کر کے لے گئے, اور انہیں جرمن سائنسدانوں کی محنت کا نتیجہ روس کی طرف ہوئی. یہ کہا جاتا صحیح کے غلط اسے چھوڑو, مگر مسلمانوں کی ساری ترقی کو جس طرح چوری کر کے لے جایا گیا. اب یہ تقریر بچ جائے, اتنی تقریریں آج میں نے بنا دی مگر اپنی اصلی تقریر نہ بنا پاؤ, وہ شروع کر رہا ہوں. تو خلاصہ یہ صرف اس لیے میں نے کہا کہ جب کبھی یہ مسئلہ شرعی آتا کہ کافر سامان پانچ شرطوں کے ساتھ حلال, تو کافر کے احتجاج سے پہلے محبان اہل بیت احتجاج کرتے کہ یہ مسئلہ کہاں سے آ گیا, ہم تو مان ہی نہیں سکتے, یہ کیا بات ہے, اسلام چوری سے کہا, اسے چوری نہیں کہا جاتا, اسے کہا جاتا حق کا حقدار رکھی, جس کا حق ہے آج اسے مل گیا. یہ ہے فارسی, اگر آپ کو فارسی سے شوق نہیں آ رہی سن لیجیے, میرے مولا خلافت ظاہریہ سنبھالنے کے بعد جو پہلا خطبہ دیا تھا, چلے ایک برکت اور ہمیں مل گئی, اس سال کے درد ولادت کے بعد علی کا پہلا خطبہ کو ہم نے پڑھا, وہ تو قرآن کی آیت ہے, اور خلافت سنبھالنے کے بعد پہلا خطبہ دیا, اور یہ خطبہ نحسل بنا ہوا ہے, الحمد للہ الذی بالا دارا رجا آنند, الگ الگ الفاظ یہ کتاب نہیں ہے, الا اب والے منزل, خدا کا شکر ہے آج حق پلٹ کر اپنی اصلی منزل پہ آ گیا جہاں پہلے دن آنا, یہ تو مولا کا خطبہ, اسے آپ عقیدے کی منزل پہ یقین سمجھ کے سنتے اور ہے بھی رہا, یہی چیز مسائل شریعہ میں آتی ہے کافر کے مال کے حوالے, اور یہی چیز میری تقریر میں آ رہی مغرب کی ترقی اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے, حق کا حقدار رسی, آپ جس کا حق ہے اسے مل رہا. اب یہ تین چار باتیں تو میں نے بیچ میں مذہب سے اگر مکو اچھی ہو رہا چنا کے, جب بھی وہاں کوئی ٹیکنالوجی ترقی کرتی, مگر جب ٹیلیفون ایجاد ہوا تھا پھر ٹیلیویژن, یہ کہا جاتا یہ 19ویں صدی یعنی 20ویں صدی اس کے شروع سب سے دھماکہ خیز ایجاد ٹیلیفون تھا, اور کہا جاتا کہ اس کے نصف کے بعد آخری 50 سب سے دھماکہ خیز ایجاد ٹیلیویژن بھارا ایجاد. ہمیں پہلا کام یہ کرنا تھا کہ یہ سوچنا تھا کہ یہ چیز ہمارے کس نام آ سکتی, لیکن جو رد عمل آپ کو مسلمانوں سے ملے وہاں کوئی نئی چیز ایجاد, آدھے مسلمان کہیں گے کہ کوئی نہ کوئی خطرناک چیز ہو بچوئی, یہ فکر وہاں زیادہ نظر آئے گی کہ اشتہار کا دروازہ بند, بھائی بچنا ہے اس سے, چنانچہ لفظ اسپیکر ایجاد ہو پہلا فتویٰ ان کا حرام کا ہے, چنانچہ ٹیلیویژن ایجاد ہو پہلا فتویٰ ان کا حرام کا آئے گا, چنانچہ کیمرہ ایجاد ہو فوٹو کھینچے جائیں پہلا فتویٰ حرام کا آئے گا, اور دوسری فکر جہاں اشتہار کا دروازہ کھولا کہ ہر چیز جو وہاں ایجاد اصول شرعی کے اعتبار سے ویسے ہی حلال, اور پھر یہ سوچنا ہے کہ اس سے کیا فائدہ اٹھایا جائے. یہ فکر آپ کو اپنے علماء کے ہم ملے, اس کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ آدھے گلاس میں پانی تو ایک آدمی دیکھ کر کہے گا آدھا خالی اور ایک دیکھ کے کہے گا کہ آدھا بھرا ہوا. اس کے لیے انگریزی میں کچھ آپٹومیٹک ٹائپ کے لگتے ہیں مجھے نہیں آتے, عربی پڑھتے ہیں عربی نہیں پڑھتے. پرجاتیت پسند کہے گا کہ آدھا گلاس بھرا, اور کنوتی کہے گا کنوتی کہ آدھا گلاس خالی. شیعت کا مزاج ہمیشہ رجاجیت کا امید, ہم تو اظہاری اہتمام کا کر رہے ہیں اس سے ساری امیدیں وابستہ. تو یہ جو ہماری فکر میں مختلف چیزوں سے آپ کو پھر ایک موقع ملا رہا اس کا خلاصہ یہ کہ 21ویں صدی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں, اور 21ویں صدی کا مطلب ہم جانتے یہ نہیں ہے کہ بے حجابی بڑھا دو اور حرام بڑھا دو اور گناہ بڑھا دو. 21ویں صدی کا مطلب یہ کہ جتنی تیزی سے یہ ترقی کریں اتنا ہی یہ ترقی ہمارے کام آئے. اور وہ کہے اب وہ کہے گا وہ ذمہ داری آپ نے سمجھ کہ اسلام کی تبلیغ جو اگر کردار کے حوالے سے ہو تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہلاتی, اور عقیدے کے حوالے سے ہو تو بندے یعنی تبلیغ کہلاتی. یہ ایک ہی سکے کے دو ہو. چنانچہ ہمارا کام آسان کر دیا جاتا ہوں, جیسے اب بار بار میں جیسے جیسے کہہ کے بات کو بڑھا رہا ہوں, جیسے یہ کہا جاتا جب بر صغیر ہندو تھا میں نے ایک بات رکھی کہ شیعہ کو ہمیشہ پازیٹو اپروچ رکھی مثبت فکر, مگر اس میں بھی خاص طور پہ کہا جاتا کہ بر صغیر ہندو پاک کی خطابت اور ضابط اس میں علامہ رشید قرآنی عال اللہ و بقا بہو یہ انقلاب بتا دیا. اس کا سبب کہا جاتا اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں اپنے زمانے کی تازہ ترین ٹیکنالوجی بہت سوچ سمجھ کے استعمال کیے. ہر چیز سے ہمیں کیا فائدہ اٹھانا, چاہے وہ ریڈیو کی مجلس شام غریبہ اور چاہے وہ ٹیلی ویژن کی مجلس شام غریبہ اور چاہے وہ اس لاؤڈ اسپیکر کا کرتا ہوا رواج. تقریباً وہ زمانہ ملا علامہ رشید سرابی کو اپنی خطابت کی آغاز, جب یہ والی ٹیکنالوجی کمیونیکیشن والی بھی آگے بڑھ رہی, لاؤڈ اسپیکر یہاں پہ آیا, پھر ریڈیو آیا, پھر ٹیلی ویژن آیا, تو سب سے بہتر جس وقت یہ چیزیں آئی ان سے زیادہ سینئر اور ان سے زیادہ خطابت میں مشہور علماء تھے, مگر خصوصیت علامہ رشید قرآنی کی یہ قرار پر کہ انہوں نے بہت ہی سوچ سمجھ کے اس کو استعمال کیا کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کس انداز سے کرنا اور ریڈیو کا استعمال اور باقی چیزوں کا استعمال. جتنی چیزیں ان کے سامنے ایجاد ہو سکی چھوڑا حقیقت شیعہ کی فکر 21ویں صدی کے حوالے سے چاہیے. ہم اس پر بحث نہیں کریں اس پر دوسروں نے کی کہ یہ حلال ہے لاؤڈ اسپیکر یہ حرام. ہم اس پر بحث کریں گے جب یہ بن گیا تو اب یہ ہمارے کس کام آ سکتا. چنانچہ یہ وہ پیغام ہے, اب وہ جملہ شروع ہوا کہ سیرت رسول تقریب نمبر 195 سننے والے اگر پیاس لگی ہے تو جا کے پانی پی کے آ سکتے, اور اگر کوئی اور حالت ضروری آئے تو اس کو بھی انجام دے سکتے. سات سات منٹ 10 منٹ کا تبصرہ سیرت رسول یہ والا پیغام اب ہمارے سامنے آ رہا. اور وہ کس حوالے, اس کے لیے آپ کو دو تمہیدی جملے سننا پڑے. پہلا تمہیدی جملہ وہ یہ کہ ذکر کا لفظ, لفظ ذکر یا خدا ذکر, یہ لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا. ایک مرتبہ ذکر کہا جاتا ہے زبان سے ادا کی ہوئی چیز, اور جو ہمارے یہاں یہی مشہور میں نے آپ کا ذکر کیا کھلا کیا آج تو میں کھلا چلا گیا ہوا کھلا موضوع پہ ذکر ہو رہا. ذکر خدا کرو یعنی اللہ اکبر کرو, مگر یہ معنی صحیح مگر اس کے دوسرے معنی بھی, اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد دل میں تازہ رکھو. زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, دل میں اللہ کی یاد تازہ رکھو. ایک آپ مجھے اس مجنے کم از کم جاگرل مقدمات کا سارے میل نظر آ جاتا اب تک, تو آپ ایک لفظ ان کے حوالے سے کہو کہ ذکر کے ایک معنی زبان سے بولنا, ایک معنی دل میں کسی کو یاد رکھنا. عربی میں یہ دونوں معنی چلتے ہیں, اور ان دونوں کے درمیان منصوب کے حوالے سے عام و خاص میں دل بچ کی نسبت. کبھی ایسا ہوتا جب زبان سے اللہ کا نام لے رہی ہو دماغ اس وقت کہیں اور ہوتا, دماغ میں کہیں دور دور اللہ کا خیال ہے. جیسے عام طور پر نمازوں کے بعد تصویر پڑھنے والے وہ ایک عادت ہوگی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا, اس طرح سے مشین چل رہی ہے. اس وقت دماغ میں نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا, اس وقت دماغ میں نہیں ہے کہ اللہ کی طاقت سب پر آئی. کبھی ایسا ہوتا کہ دل میں یاد خدا ہوں کی زبان میں کچھ نہیں کہتے بیٹھے مگر اللہ کا خوف ہے, اللہ کی یاد. اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو سب سے بہتر بننے کہ زبان سے بھی اللہ کا ذکر ہے اور دل میں بھی اللہ کی یاد. ان تینوں اگر آپ فہرست بنائیں یعنی ترتیب کی فہرست, تو سب سے بہتر ذکر خدا ہے زبان اور دل دونوں اللہ کو یاد کریں. دوسرے نمبر پر ہے کم از کم دل میں یاد, اور یہ سب سے آخری نمبر پر آتا ہے کہ خالی زبان سے اللہ ہو اکبر. اور دماغ میں یہ ہے کہ فلاں سے کتنی رشوت لینا, اور فلاں بیٹھ کا ریٹ آف انٹرسٹ کیا چل رہا, اور فلاں شیئر کی قیمت بڑھ گئی کہ کم ہو. یہ ذکر خدا کی سب سے گھٹیا بندے, ایک یہ بات. اور اب ذکر کن معنوں میں آ رہا یہ جملے کو دیکھ کے پڑھنا پڑتا ہے. انار میں دانے کتنے ہیں اور فلاں بادشاہ کا وزیر کتنا دانا. اب ہم فیصلہ کریں گے کہ کہاں دانے کے معنی عقل مند ہے اور کہاں دانا کا معنی وہی ڈالیں. ایک بات. دوسری بات, حج کے حوالے تقریباً 30 واجبات ہمیں انجام دینا, عمرہ تمتع کے واجبات اور حج تمتع کے واجبات ملے گا. چلے 18 صحیح, 18 واجبات ہمیں انجام دینا. ان میں سے قرآن صرف دو کے لیے کہا کہ ذکر خدا کرو. 18 میں ایسے تو ہمیں کہا کہ سب کے سب میں ہمیں ذکر خدا کرنا یعنی اللہ کو یاد رکھنا, مگر صرف دو واجبات ایسے جن کے حوالے سے قرآن نے کہا خدا کو یاد رکھو. اور دونوں واجبات قرآن کریم کے ایک ہی صفحے پہ ہیں, سورہ بقرہ کی 195 نمبر کے ساتھ والی آیت. آپ کو یہ سب سے دو واجبات, ہر ایک کو مزہ نہیں آتا حج کا, مگر حج کے مسائل نہیں آئے پیغام آ رہا. ایک اصب تم نہیں آ رہا تھا جو آیت میں نے آج تم دن میں پڑھ لی, جب تمہارا بات سے پوچھ کرو بس قرآن کا انسان بس ارل حرام, تو اللہ کو یاد کرو بشر الحرام. عرفات میں نہیں کہا اللہ کو یاد کرو, یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ یاد نہ کرو, اور عرفات میں بیٹھ کے تو ڈبیٹ کر دو کہ بنا کمپنی کے شیئر خریدنا چاہیے کہ نہیں. یہ نہیں, قرآن صاف طور پر لفظ یاد عرفات کے لیے لفظ استعمال ہی نہیں کیا بشر کے. اور یہاں شکر ایک فتوا کا کافروں کے خاص بشر الحرام میں ذکر خدا کا لفظ آیا, فَإِذَا أَقْبَلْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. جب عرفات سے چلو تو مشعر الحرام پہ خدا کو یاد کرو. یہ ایک لفظ سنا سنا کے ہمارے مجتہدین کا ایک فتویٰ کہ اگر کوئی آدمی مشعر الحرام کو پہچان نہ پا یہ ہر کہا ہو مگر وہاں سے گزرتے ہوئے, لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے اپنے بات کو نہیں پھیلانا چاہتا کم وقت خود ہی پھیلی جا رہی, اور وہ یہ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بس میں بیٹھے بس ڈرائیور نے بس دوڑا دی, ہمیں پتا بھی نہ چلا کہاں سے کہاں چلے. اس نئے آدمی کو بلکہ آج کل سفا کے آدمی کو بھی نہیں پتا ہو, لیکن ایک فتوا کہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہاں سے کہاں جا رہے مگر جب اصلی میدان سے گزر رہے تھے اگر اس وقت ذکر خدا کر رہے تھے تو آپ کا وہ باقی مان لیا جائے. اسی لیے ہم لوگ اپنے قافلے کی خواتین میں مسئلہ بناتے ہیں کہ جب بس چل رہی ہو تسبیح جناب زہرا شروع کر دو, تاکہ اگر پتا بھی نہ چلے اور بس آگے بڑھ جائے تو کم از کم اتنا تو بس گزر رہی تھی اور ہماری زبان سے خدا کا نام تھا. وہ یہ آیت سے مسئلہ نکلا ہے کہ پہلے حضر پیغام مکمل ہو جائے. حج کے مسائل آیتوں سے بڑی دلچسپ ہے. پھر تو ان کا تذکرہ آیا, ایک یہ کہ فذکروا اللہ عند المشعر الحرام, جب مشعر حرام کے میدان میں پہنچو تو اللہ کو یاد کرو, اور فذکروہ کما ہداکم, اس طرح سے جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی. کیا مطلب کہ یہ یاد کرنے کا طریقہ بھی سوچنا پڑے گا کہ کیا اپنی مرضی سے ذکر خدا نہ کرو جیسے اس نے بتایا. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ, اگر کہ تم اس سے پہلے گمراہ تمہیں پتا ہی نہیں تھا کہ مشعر الحرام میں کیا کیا جاتا. یہ آیت کے تینوں لفظ ہم نے رکھے, یہاں یاد کرو اس طرح سے جیسا اللہ چاہتا ہے, اور تم اس میدان سے سینکڑوں بار گزرے. حج وہ عبادت ہے جو حضرت ابراہیم سے شروع 4000 سال میں کبھی رکی, گزرے ہیں سینکڑوں بار, لیکن اس سے پہلے تم گھبراہ کے تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح سے مشر میں اللہ کو یاد کرتے. ایک بار پھر عرفات, مکہ, مدینہ, طواف, کہیں کہیں نہیں آیا کہ اللہ کو یاد کرتے. پھر آیا اسی سفر کے آخر, وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ, اللہ کو یاد کرو چند دنوں, چند ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه. اب جو دو دن یاد کر کے جلدی کر کے نکل جا وہ بھی گناہ کر رہی. ومن تاخر اب جو ایک دن اور بیٹھ جا تاخیر کر دے بلا اسما لے. یہ اس کا تفصیل سنا کے کہا اگر دو دن رہو اور آ جاؤ تب بھی کوئی گناہ نہیں. دوسرے مطلب ہے 12, 11 اور 12. اور اگر ایک دن اور رہ گئے 13 تاریخ ہو گئی تب بھی کوئی حرج نہیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہوں. آدمیوں سے پوچھیے دو دن ہو جائے تیسرے دن پہ آسان نظر آ جائے پنجاب کی ماتم کہیں میں شروع ہو جائے. یہ سب نہیں سمجھے جنہوں نے حج کیا وہی مزہ لے رہے ہوں. لیکن مینا میں 10 تاریخ تو جانا ہی جانا اس لیے کہ 10 تاریخ کو سر منگوانا ہے قربانی کرنا ہے. لیکن 11 اور 12 دو دن کا خیال وہ صرف ہوتا ہے شنکر مارگ سے سر راستے کو. دو دن گئے ہو تب بھی کوئی حرج نہیں. 3 دن آ جاؤ تب بھی تو دو باتیں بس. آج کی 18 واجبات ہے قرآن یا تو ذکر خدا اثر میں کہا یا ذکر خدا مینا میں کا. اور مینا میں بھی خاص پہلے دن کا ذکر نہیں کیا کیونکہ پہلے دن بہت سارے واجبات ہوا خاص دوسرے اور تیسرے دن کا ذکر کیا. یہ بڑا اہم مسئلہ. اب سنیے مزید ایک جو اس لیے کہ یہاں بہت سارے مترجم بیٹھے ہیں. ایک صاحب کہیں گے ہم کہا وَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. مگر اس کا حج سے کیا کر وہ تو میرا موضوع کر رہا ہوں. کہا جب تم حج پورا کر لو تو اب پھر اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے والدین کا کر کرو بلکہ اس سے بھی کیا تھا. ایک تو اس کی ظاہری تفصیل یادوں کا طریقہ تھا کہ جب حج مکمل ہو جاتا تھا تو ہر آدمی اپنے والدین کا تذکرہ کرتا تھا. قرآن نے کہا کہ اس کا اتنا تو اللہ کا ذکر کرو یا اس سے بھی زیادہ. لیکن اس کی مزید تفصیل یہ والی تفصیل اس دفعہ سیرت رسول کی تقریب میں آئی. لیکن اگر میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں سمجھا نہیں سمجھا اب میں سمجھاتا ہوں. اور اس سمجھانے کی وجہ آج مسئلے سے کم رہ جائیں گے تقریب بڑھ جائے گی بلکہ جب یہ ہو چکا یعنی تقریب کا وقت پورا ہو گیا میں مسئلوں کا وقت کھا رہا ہوں. اور وہ یہ پورے حج کے اندر یا مسل الحرام نے کہا کیا کر فکر کروں یا منا کے میدان میں شنکر مارنے کے دن کے بارے میں کیا اللہ کا فکر کروں اور پھر کا حج کے بعد اللہ کا فکر کروں. جو حج کی اہم واجبات بات احرام طواف صفا مروا کی سعی عرفات کا میدان سر منڈوانا جانور کو جمع کرنا ان میں سے کسی کے حوالے سے بات نہیں کری ایک بات. مگر ہر ایک کے لیے ذکر خدا کیا جاتا ہے. احرام پہنتے ذکر خدا کرتے عرفات جاتے وہاں تو سارا دن آباد ہوتے سب سوال یہ بھی دو باتوں میں مطابقت کیا ایک طرف ذکر خدا ہر جگہ کرتے قرآن میں کسی کا ذکر نہیں اور دوسری جگہ مستعفا اور مینا خاص یہاں کا ذکر کیا. ابھی مملہ مجھ سے سنی پورے آباد حج میں دعائیں پڑھی جاتی ہے لیکن سب سے مشکل دعا پڑھنا مستعفا یعنی وہاں وکیلی میں تھا جہاں پر دور کر کے بڑی مشکل سے پہنچتے اور پتا چلا کہ جانے کی جلدی اور نیند کا بھی غلطہ ہوتا ہے کیونکہ ایک رات پہلے جاگ چکے یا ویزا آنکھیں بند ہوئی جائے. اور دوسری بات اگر آپ میرے بتائے ہوئے ٹائم ٹیبل پہ نہ چلے اس جملے کو آدمیوں سے پوچھئے خالی کراچی نہیں دنیا بھر اگر میرے ٹائم ٹیبل پہ نہ چلے تو سب سے زیادہ ذکر خدا کرنا کم کر جاتے ہوا مشکل ہوتا. اتنا ہو اتنا مجمع کہ آدمی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا. یہ دو موقع ایسے جہاں حج میں سب سے کم ذکر خدا ہوتا حالات ایسے کہ یہاں سب سے کم ہوتا. شاید اسی وجہ سے قرآن نے کہا کہ دو موقعوں کا ذکر کیا کہ یہاں ذکر خدا کرو باقی کا ذکر نہیں ہے. اور شاید جو پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں وہ کیا پیغام بولے کہ مزار الحرام اور مینا کے میدان میں شیطان ان دو میں بہت ہی گہرا رشتہ ہے جو آپ کا موجود ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو قرآن کی آیت کا ترجمہ بدلنا ہوگا. یہ جو کروڑ ترجمہ کرنا ہوگا دوسرا والا اللہ کو یاد رکھو. اب یاد رکھو کا یاد رکھو کا مطلب کیا ہے؟ مختلفہ کا میدان جسے مشر بھی کہتے ہیں, ایک ایسا میدان کہ یہ معصوم کی حدیث کہ اللہ کے رسول نے 30 مرتبہ حج کیا اور جب اس میدان سے گزرے سواری کو خاص طور پہ رکوایا اترے حتیٰ یمول پیشاب یاد لانے گئے. پیغمبر کا ہر عمل امت کے لیے سنت بن جاتا ہے, یہ عمل سنت کیوں نہ بنے؟ پیغمبر جب کبھی مختلفہ سے گزرے رکے پیشاب کیا پھر آگے بڑھ, حتیٰ جب پیشاب کی ضرورت بھی نہ پھر بھی رکے گا پیشاب. یہ تاریخی حقیقت ہے جو کم آتا ہمارے تمام علماء کے نزدیک کا ہو, مگر پیغام یہ ہے کہ یہ سنت نہیں بنے. تو دونوں باتیں اس میں توجہ پہلا, یہ عمل نہ سننے کیوں گی اور یہ سنت نہیں بنے. اچھا اس کے سنت نہ بننے کے لیے جو وجوہات, پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پیغمبر کو ہم لوگوں پر رہنا ہو, حاجیوں پر نہیں منتظرین پر. مختلفہ کے میدان قافلہ چلانے والوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوگا کہ لوگ پیشاب کے چکر میں ادھر ادھر نہ کرے, یعنی دل کیا تھا کہ انسان کے بدن میں کوئی بانس لگا ہو تو اس دل بند کر دیا جائے کہ سارا سال پیشاب کرو آج میرا پیشاب نہ کرو, اور کم بخت وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک کو پیشاب آتا ہی. مختلفہ میں ہم فجر سے طلوع آفتاب پر گزارتے ہیں, انسان اپنی ساری زندگی کی عادت کی بنیاد پر ایسے وقت میں پیشاب کافی ہوگا, خطرناک ترین پیشاب ہے یہ انسانی زندگی اس اعتبار آپ کو یہ حالات. کبھی آج کا نظام ٹھیک ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں, کہ قافلے کے منتظمین منتیں مانتے رہے خدا کرے کسی کو پیشاب نہ لگے, اور اگر لگے تو یہ تیسری صدی کی بے غیرتی برداشت نہیں, کاش مسلمان میں بے غیرت کر دیا سب کے سامنے پیشاب کر, کیونکہ وہاں کا مسئلہ کیا کہ لوگ سامنے پیشاب نہیں کرنا چاہتے اس لیے ادھر ادھر جاتے پکو جاتے, اور ایک آدمی کے کھونے کا مقصد ساری فت ہوتی, اور ایک بس سے آدھا گھنٹے ہونے کا مقصد کہ ایک گھنٹے کا سفر سے 30 گھنٹے میں طے ہوگا. خیر یہ ساری بات کہاں بھی کہاں جا رہا ہوں, میرا وہی مسئلہ ہے اچھی بات یہ ہوں اور ایک بات بھی نہ بیٹھا تو یہ والا پیشہ سنت نہیں بنا. اللہ کے رسول نے ہم لوگوں پر رحم کر دیا کہ اگر تمہارا قافلہ اس سنت کے چکر میں نکلتا تو ایک مہم پیشاب کرنا جاتا پورا قافلہ ڈسٹرب ہوتا, اور اگر سب پیشاب کرنے سے تو دوسرا پڑھا دیں گے اس لیے کہ انہیں تو ہم اتنی جلدی مختلف سے بتا دیتے, اور اگر ان کے ہاتھ میں یہ سنت آ جاتا ہے. اب آئیے یہ تو ہو گئی ذرا اپنی مزاق کی بات, اصل مطلب یہ سنت کیوں نہ بنا, یہ سنت اس لیے نہ بنا کہ یہاں سے صرف کنکر سننے کا حکم آ دو. کنکر سننے مختلفہ میں پیغمبر کے 19 مرتبہ کے ساتھ سنت سے نکالی, یہ کیا بات ہو؟ ہاں پہلے یہ سمجھیے رسول یا اس کے پیشاب کرتے کیوں تھے, تاریخ کہتی ہے کہ عرب کے لوگ جو 360 بت بنا کے کعبے میں رکھ چکے اور باقی سارے عرب تو بتوں کی بٹی ہمیشہ مختلفہ سے کی جاتی تھی, یہ دیکھا جاتا نا کہ کس علاقے کی بٹی کام آئی, ڈیم بنائے جائے, بند بنائے جائے, بیراج بنائے جائے, پل بنائے جائے, باقاعدہ ٹیسٹنگ ہوتی ہوگی سول انجینئر بننے کے شروع میں بھی آخر میں بھی اکبر آخر کے درمیان آتے ہوئے, ایک مسئلہ مٹی کا تجزیہ ہوتا ہے کہ یہ مٹی کیسی بت بنانے کے لیے بہترین مٹی, جیسے مجھے تو زیادہ شوق نہیں ہے لیکن سنا کہ مجھے سبا بنانے کے لیے پلاسٹر آف پیرس یہ بہت زیادہ کام آتا, تو بتوں کے لیے بچے کی عرفات کی بنا کی مٹی بیکار, مختلف کی مٹی جب بھی بہت اچھی, تو سارے عرب کے بت ان کی سچ بھی لگی تھی مختلف, یعنی مٹی آپ کو پائی جاتی جو میدان اللہ کی مخالفت میں استعمال ہو رہا ہو. اسلام ہر گناہ کو برداشت کرے بت پرستی کو برداشت نہیں کرے, وہ اسلامی ہے کہ اس کے پیشاب کیا جائے. پیشاب کرنا فقط انسانی ضرورت کا نام نہیں, یہ علامت ہے کسی کی توہین و تذلیل, چنانچہ جب تک یہ مخالفت سے نہیں تھی مستعمی میں استعمال ہوتی رہے جو اسلام کا سب سے بڑا گناہ اور واحد گناہ ہے جو قابل معافی ہے, اس وقت تک یہ میدان اس قابل ہے کہ اس سے پیشاب کیا جائے, مگر اس میدان میں جانے کا کیا کچھ, یہ تو عربوں اسے غلط طریقے سے استعمال کرنا شروع کیا, یہ اس کا قصور نہیں. سنا ایک کبھی میدان کافروں سے ہم نے چھین لیا,
یعنی فتح مکہ ہو، اصل میدان اسلام میں آ گئے، اور اسلام میں آ کر اتنا افضل بنا کہ روایت یہ ہے کہ مزدلفہ کی رات شب قدر سے بھی افضل، شب قدر کے لیے آپ ساری رات کی زحمت کرتے ہیں، کہا مزدلفہ کی رات یہ واحد رات ہے پوری 365 راتوں، اگر ہم اسی کیلنڈر کو دیکھیں کہ یہ رات شب قدر سے افضل کون سی رات جو مزدلفہ میں گزاری ہے، کون سے مزدلفہ جو اسلام کا قابل توحید کے واقعی ساتھ کیا جاتا ہے، آج اس سے افضل، خالی افضل نہیں، اس افضل رات افضل بات کا افضل ترین عمل کیا، اسے کہیں گے افضل میں افضل، یہاں سے کم کر ہوتا ہے، کوئی کہے گا نہیں یہ آپ نے غلط کہا، یہ کون کہے گا کہ میرا مسئلے پڑ گیا، وہ پہلے تھا کہ کم کر اٹھانا افضل نہیں ہے، باقی بات ہے جب آپ غلط، کم کر آپ سینا سے اٹھا سکتے، بکے سے اٹھا سکتے، اپنے ہوٹل سے اٹھا سکتے، اپنے گھر سے اٹھا سکتے، اگر وہ گھر مکے، مگر افضل یہ ہے کہ مسئلے پر ہوگا، تو یہاں کا افضل ترین عمل کیا، دعا نہیں، قرآن نہیں، عربات میں سارا دن ہم سکتے دعائیں کرو، جبکہ وہ فضیلت میں کم، مزدلفہ میں ہم ایک دعا بھی نہیں کرتے، پڑھنا چاہیے لیکن وقت نہیں، یہ اس سے افضل کیوں، اس لیے کہ یہاں سے کنکر اٹھائے جاتے ہیں، اب تک پھر یہ کنکر اٹھا کے کہاں لائے جاتے ہیں، کراچی میں لا کے سجاتے ہیں، حد تک اوپر سمجھ کے لا کے سینے، حد تک اوپر لانے کی تو گنجائش بھی نہیں، اس لیے کہ لوگ عقیدت میں مقدس چیزیں جمع کرتے ہیں، دیارمی کا پانی لے لو، زمزم کا پانی لے لو، یہ سنکر لے لو، لیکن جب پاکستان آ رہے ہوگی تو ریڈیو اور پی سی آر اور ٹی وی کی وجہ سے آلریڈی اتنا زیادہ ایکسس ویلیز ہو چکا ہوگا، کیا سوچتے ہیں کہ اس میں سے فالتو چیز نکالو، فالتو چیز کیا نظر آتی ہے، یہی سنکر، یہی زمزم، یہی دیارمی کا پانی، یہ بات بھی وہی سمجھے گا جو حج پورا کر کے آخری سے بکے کے کمرے میں درتا ہوں، اجازت ہے 30 کلو سامان کے جانے کی، یہ 300 کلو بن گیا، اب کیا طریقہ اختیار کرے، تو خیر اب یہ سنکر کیوں پھیل جاتے لانے کے لیے رہتے، بلکہ اگر اسلام اجازت دیتا تب بھی ہم نہ لاتے، لے تو لیتے، آخر میں جب بچوں کے کھلونے یا گھر والوں کے زیور اور کپڑے ایڈجسٹ کرنا ہوتے تو پوٹلی اٹھا کے لے کے، اب پوٹلی کی جب بچوں کو بتانا پڑے چھوڑ دوں، تو لہٰذا یہ سنکر اٹھائے جاتے ہیں مینا کے لیے، اچھا مینا میں جا کر کے شیطان کو مار دوں، اب ایک پیغام مکمل ہو تقریر کے ساتھ اس تقریر میں آیا، مگر پیغامیت کے اعتبار سے آج کے لفظ میں آیا، اور وہ یہ کہ یہی مزدلفہ کا میدان کبھی اس قابل تھا کہ اس پر نشان دیا جائے، آج مزدلفہ کا میدان اتنا قابل احترام ہو رہا ہے کہ کنکر خانہ کعبہ سے بھی اٹھائے جا سکتے تو اس سے بھی زیادہ سوال جہاں سے اٹھاتا، خانہ کعبہ سے بھی زیادہ سوال جہاں سے اٹھاتا، وہی تو اتنا ذہیل تھا کہ کل پیشا ہو رہا آج اتنا عظیم بن گیا کہ اپنے وقت کے اعتبار سے سب قدر سے بڑھ گئے اور اپنے کنکر کے اعتبار سے کھانا کعبہ سے بڑھ گئے، مطلب نہیں کہہ رہا اسے سپاہ کیا پیغام بنا، بہترین اور مکمل پیغام بن گیا، پیغام کیا بنا، پیغام یہ بنا کہ اکثر چیزیں ایسی ہوتی کہ چیز میں خرابی نہیں استعمال میں خرابی، چنا کے جب تک استعمال غلط ہو وہ اس قابل ہے کہ اس پر پیشاب کرو، اور جب استعمال صحیح ہو جائے تو وہ اتنا افضل ہے کہ خانہ کعبہ سے بھی بڑھ سکتا ہوں، ایک بات، دوسری بات یہ مزدلفہ کے دو پیغام سنیے اور پھر 21ویں صدی سے رکھ دیں، دوسری بات وہ کیا بات، وہ کیوں بہترین حربہ اور طریقہ اسلام نے بتایا، یہ ہماری قسمت عملی، کیا کہا اسلام کہ شیطان پر اس میدان کی مٹی سے کچھ بناتا اور انہیں اللہ کے مقابلے میں لاتا، اس چیز کو شیطان اللہ کے خلاف جنگ میں استعمال کرتا، مزہ یہ ہے کہ شیطان کی تلوار شیطان سے چھین کے شیطان کے خلاف استعمال کرتا، چنا اب مزہ ہی چیز ہے کہ یہی میدان کی مٹی جو کل خود بن کر اللہ کے مقابلے میں آتے اب اسی کے سنکر ہو اور مینا میں اسی سے شیطان کو مارا جائے، کہیں اور سے نہیں سنکر مانگے جا سکتے، افضل اسی لیے قرار دیے یا تمہاری ہی چیز تم سے چھینیں گے اور یہی تمہارے خلاف استعمال کریں گے، اور انہیں دو جگہ سے یہ قرآن کا اللہ کو یاد رکھو، مزدلفہ میں جہاں سنکر اٹھاتے مینا میں کے جہاں شیطان کو مارتے، انہیں دو کے بارے میں آیا خدا کو یاد رکھو اور کسی عبادت کے بارے میں نہیں آیا، عجیب بات، کیا پیغام ہو، دو پیغام، چیزوں میں خرابی نہیں ہے طریقہ استعمال میں خرابی، تو چیز سے الرجک نہ ہو جاؤ، دوسری بات اور جب طریقہ استعمال میں خرابی
تو یہ پیغام یاد رکھو، شیطان کی چیز شیطان سے چھین کر شیطان کے خلاف استعمال کی جائے، یہ ہے خدا کو یاد رکھنا. اب اس کی مثال کہاں سے شروع کروں؟ اب لیا تو موسا ہے جادوگروں کے مقابلے میں جادو کیسا موجودہ دکھا رہا، اور عیسا ہے علم صرف کے مقابلے میں علم صرف کیسا موجودہ دکھا رہا، اور ہمارے وساحت و بلاغت کے مقابلے میں بتاؤ تو بلاغت کیسا موجودہ دکھا رہا. اور اگر آپ کہیں گے کہ تیسری صدی میں بتائیے، سنیے آپ پیغام یہ بتائیں کہ کیا بجنٹینا میں کوئی خرابی رہتی ہے؟ اس میڈیا میں کوئی خرابی ہے جس میں فلم بھی آ گئی، ڈرامے بھی آ گئے، ساری چیز نہیں. یہ مستعلقہ کی طرح شیطان نے قبضہ کر لیا، موجودہ اپنے آپ میں استعمال کر رہا ہوں. اور مستعلقہ کا پیغام کیا تھا؟ یاب رسول نے پیشاب نہیں کیا بلکہ اسے شب قدر کے اندر بنایا، اس لیے کہ شیطان سے سن کے مومن کو بھیجی گئی. اب پیغام یہ بنا کہ سنو، جس جس چیز سے شیطان تمہارا باچڑا تبا کر رہا وہی چیز شیطان سے چھینو اور شیطان کے خلاف استعمال کرو. جس جس چیز سنا اگر شیطان اسکول اور کالجوں کے ذریعے ہمارے بچوں کو بیٹھا رہا، چھینو اپنے اسکول اور کالج بنا، اور اس کے ذریعے شیطان کو پتھر مارے گا. چھیننا مستلفہ اور شیطان کا مقابلہ کرنا پڑا مستلفہ اور مینا اس تیسری صدی میں ہر سب نقشہ دیکھا پتا چلا مستلفہ اور مینا تو مکے تھے. اس تیسری صدی کو دیکھو کاغذر مستلفہ اور مینا، سولجر بازار مستلفہ اور مینا، ناجم آباد مستلفہ اور مینا، کراچی مستلفہ اور مینا، پاکستان مستلفہ اور مینا، امریکہ مستلفہ اور مینا. جس سے شیطان کہتا تھا اس سے اسکول اور کالج ایک کا، دوسری چیز جس چیز سے بہتاتا میڈیا چھینا شیطان کر کے بھیجیے. اب یہی میڈیا شیطان کا خلاف استعمال کرو، تمہارے گانے بنے، تمہاری فلمیں بنے، تمہارے یہاں چیز کے مقابلے. اور کس چیز سے بہتاتا؟ لٹریچر کے ذریعے گمراہ چاہے اور گمراہ کرنے والے کہانی نویس، ڈائجسٹ، میگزین، رسالے چھینو سرکار، اور اپنے ڈائجسٹ، اپنے میگزین، اپنے رسالے جس میں شیطان کا خاتمہ. اور کس چیز سے شیطان بہتا تھا؟ فائن آرٹ کے ذریعے چھینو شیطان، شیطان کے خلاف استعمال کرو. اور کیسے بہتا تھا؟ عورتوں کے ذریعے عورتوں کو چھینو شیطان، میں اس عورت کو ایسا بنا دو کہ یہ اسلام کے لیے تبلیغ کرے، جس نے زینب کو بڑا. اور کیسے بہتا تھا؟ بچوں کے ذریعے اپنے بچے چھینو شیطان، اپنے ہی نہیں دوسروں کے چھینو، اور انہیں کو شیطان کے خلاف استعمال کرو. اس عمل کا نام ہے دو میل مستلفہ، مینا دونوں میل سے شروع ہو گئے. چھیننے کا نام ہے مستلفہ، اور شیطان کے خلاف استعمال کرنے کا نام ہے میرا. اور پورے حد یا مستلفہ کی آیت آئی کہ اللہ کو یاد رکھو، یا مینا کی آیت آئی کہ اللہ کو یاد رکھو. اس سے دو ظاہری مسئلے بچے کہ مستلفہ میں ذکر خدا کرنا چاہیے اس وقت، اور مینا کے میدان وہ تصویر پڑھنا چاہیے جو ہم لوگ نماز عید کے بعد سے شروع کرتے ہیں. اور دو سے حقیقی مسئلے بنے حقیقی پیغام کہ ہر وہ چیز ہر دو چیز شروع سے ہی غلط ہو. جیسے شراب، کوئی کہے کہ دسول کی مدد سے تو ہم شراب پی لیں اور لوگوں کو شراب پی کے مسلمان بنا، نہیں مستلفہ کی بات ہو رہی. ایسی چیز جو حرام حلال میں استعمال ہو سکتی، اگر شیطان پکتا کیا چیز ہو اور اسے استعمال کرو خود شیطان کے خلاف. کنکر مستلفہ کا اترے گا جہاں پر کل خود بن گئے، اور آج یہ کنکر شیطان کے ناک میں لگے گا کہ جو بنا میں کھڑا ہوا. بس اس تیسویں صدی اس لیے نہیں آ رہی کہ آج تک کزن کو سلام کرتے تھے آپ اس کے گلے مل جاؤ، اور سارے تیسری صدی میں بوسا دینا شروع کر دوں. یہ تیسری صدی اس لیے نہیں آ رہی کہ نئی صحیح چادر اور استاد اتر جائے. یہ تیسری صدی میں اس لیے نہیں آ رہی کہ شیطان والا کی شیطینہ گھر میں آ جائے، اور ہر دلیل کا جواب دے تیسری صدی. یہ تیسری صدی اس لیے آ رہی ہے کہ جتنے انہوں نے ترقی کیا ان سے ہم کو چھیننا اور اسے استعمال کرنا چنا. آخری جملہ تو یہ اخبار چنا. اب تبلیغ بھی فقط علماء کا کام نہ رہا جو پہلے بھی نہیں تھا، ہر ایک کا کام تھا، لیکن لوگ پوچھتے جام کیا تبلیغ نہیں کر. نہ ہم نے اصول تعبیر کری، نہ ہمارا قرآن سے کوئی گہرا عبور مطالعہ اور عبور، مگر ابھی سنا پیدا خاص خالی عالم نہیں کرتا، سب کرتے. یہ کام بھی آگے کرے گا اگر ان میں دین رکھتے ہو عالم کے انداز سے تبلیغ کرو، اگر پڑھانے کی صلاحیت ہے ٹیچر کے انداز سے تبلیغ کرو، اگر نظم لکھنے کی صلاحیت ہے شاعری کے ذریعے تبلیغ کرو، اگر ایڈمنسٹریشن چلانے کی صلاحیت ہے کہ یہ میگزین اور اسکولوں کا ایڈمنسٹریشن چلاؤ، اگر فن آرٹ کی صلاحیت ہے اسے اسلام کے لیے استعمال کرو، اگر اس میں ایکٹنگ کی صلاحیت ہے کہ سب سے بہتر کیسا مانا جائے, یہ صلاحیت دین کے لیے استعمال کرو. اب یا تو یہ مانا جائے کہ اللہ نے کچھ انسانوں کو محروم کیا ہے صلاحیتوں, یہ تو کافر بھی نہیں مانتا. وہ کہتا ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی. یہ دوسری بات کہ آپ نے صلاحیت ایکٹنگ کی ہے, بعد میں ہم نے ڈاکٹر بنا دی, لیکن صلاحیت ہر ایک ہے. اب اپنی صلاحیت کو دیکھو کہ یہ شیطان کے خلاف کیسے استعمال ہو. تب 21ویں صدی اس لیے آ رہی, 21ویں صدی اس لیے آ رہی کہ مسلمان مرد عورتیں بچے جوان بوڑھ عالم جاری کے سوچے کہ اس ٹیکنالوجی کو ان سے چیز کر انہیں کے خلاف کیسے استعمال کیا جاتا. یہ ہے پیغام حج, یہ ہے 21ویں صدی کا پیغام, اور یہ ہے 13 دسمبر 10 نمبر 6 اور 34 کی تقریر کا آخری جملہ, جس کے بعد درس کا یہ سلسلہ تقریباً 2.5 مہینے پر ہو. اب یہ سلسلہ کب شروع ہوگا؟ تقریر نمبر 635 آئندہ اقبال کو نہیں, 31 جنوری یہ یاد رکھیں, 31 جنوری. اب ہمارا اگر زندہ رہا اور مزاج نہ بدلا, آج کل تو اپنے آپ سے بھی ڈر لگتا ہوں تو پتا نہیں کم شیطان کہتا کہ معصیت کی طرف لے گئے. اور اب تھوڑا بہت وقت بچا, آج میں تقریر کو زیادہ پڑھا دوں. چنانچہ کے مسائل کے 45 منٹ کو چھوڑی, 30 منٹ بھی نہیں بچے. وقت ہر وقت 30 منٹ ہمارے پاس, مگر کسی کام سے ہوا جا وہ یہ کہ تقریر کے حوالے سے ہماری آج کی ملاقات 2.5 مہینے بعد 31 جنوری کو, مسائل کے حوالے سے بمشکل 1 مہینے کے بعد محفل جاپن جو 16 رمضان سے پروگرام شروع ہو رہا, ہر ایک کو بتایا کہ وہاں 95% مسائل آتے ہیں, 5% تقریر. تو چونکہ ایک احساس تھا کہ ابھی مسائل کے حوالے سے آپ کو بلکہ اس مجمعے سے شاید دوسرا مجمع ملے, شاید آدھا مجمع ملے, بارہ مسائل کے حوالے سے ابھی وقت ہے تقریر آپ نہیں کرنا تھا. اگر 1 ہفتے پہلے یہ موضوع سامنے آتا تو میں اسے 2 حصوں میں کر دیتا, لیکن اندازہ بھی مجھے ہوا کہ مزہ بھی ہے کہ پوری بات ایک ساتھ ہو رہی ہے. آج اس باقی ماندہ وقت ادھر ادھر ضروریات میں ضائع نہ کیا جائے, بات کو مسائل کے حوالے سے 30 منٹ کبھی آگے بڑھا جائے. مگر بعض اوقات میں سدھرنا چاہتا ہوں تو مجمع مجھے نہیں سدھرنے دیتا. یہ جملے کا مطلب کیا ہے؟ بڑی کوشش کر رہا تھا کہ آپ بتائیے کہ لائن پر آ گئے تو اسی میں آگے بڑھو, مگر لوگوں نے اب خود تقریب پھر سے متعلق ایسے مسائل نکالے کہ مجھے تھوڑا سا راستے سے ہٹنا پڑ رہا. اگر اور کسی موضوع کے مسئلے لوگ لے کے آتے تو میں صاف جواب دے دیتا ہوں کہ بے ترتیب مسائل کے لیے آپ کسی اور طرف میں آئے, مگر جب تقریر ہی سے کوئی مسئلہ نکلے تو وضاحت کرو. چنا پچھلی تقریر اور تقریر میں بھی مسائل کا حصہ, کیونکہ میرے پاس پچھلے درس سے 2 سوال آئے. پہلا سوال میری تقریر سے پوچھا گیا, اس کے لیے میں مسائل کا وقت استعمال نہیں کروں. وہ یہ پوچھا گیا کہ سید دہلی بار العلوم السلام علیکم کا جواب جو السلام علیکم دیا تو پورا مسئلہ کیا, کیا جواب دینا چاہیے, جو یہ تقریر میں بات آئی میں نے اس کو چھوڑ دی. دوسرا سوال مسائل کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ جو آپ نے واجب توکلی میں اصول بتا دیا, جو واجب توکلی اور واجب عینی میں فرق ہو, واجب اصلی یا واجب عبادی, کہ عبادت اس میں قرض قربت شرط نہیں, یعنی پیسے کی خاطر کسی سے تعلقات کی خاطر تکلف اور مربت میں بھی انجام دیے جا سکتے, اور جو عبادات ہیں وہ صرف اللہ کو اگر پیسے کے خاطر انجام دیے تو غلط, تعلقات کی وجہ سے روزہ رکھا تو غلط, جب وہ دباؤ کی وجہ سے نماز پڑھی تو غلط. دوسرا شرط یہ ہے کہ واجب عبادی کافر انجام نہیں دے سکتا, اور تیسرا شرط یہ تھا کہ نابالغ بچہ بھی اس کو انجام نہیں دے سکتا. لیکن مجھے یاد ہے کہ میں نے جملہ کہا تھا کہ اکثر مستحقین کے نزدیک البتہ اس کو چیزوں میں نابالغ بچے کو اجازت نہیں ہے. اس کے حوالے سے 2 سوال آئے, ایک بار پھر میں ایک بات یہ بات بتا دوں کہ جو جو چیزیں اسلام میں عبادت ہیں اور جو سونا اردو حصول کا یمو اذان اقامت اور نماز,
روزہ اعتکاف عمرہ حج اور خالی کھانے کعبہ کا ثواب باقی واجب مستحبات میں یہ واجبات کی بات ہو رہی ہے اور حج اور جہاد زکات اور خود کفارے اور کفارے میں یہ کفارے بھی آتے ہیں جو روزہ نہ رکھنے کی بنا پہ آپ دیتے ہیں کفارے میں یہ کفارے بھی آتے ہیں جو روزے کی تاخیر کی وجہ سے دیا جاتا جس کے لیے اصلی لفظ دیا مگر کیوں کے علاوہ ان دو لفظوں کا فرق نہیں پہچانتے اس لیے مستحری بھی اپنا لفظ بدل دیا اصل چیز لفظ نہیں ہے مسئلہ چنانچہ بڑا کفارہ اور چھوٹا کفارہ کہا جانے لگا یا چھوٹا سنگیا اور بڑا سنگیا بڑا کفارہ یا بڑا سنگیا وہ سال غریبوں کو کھانا کھلانا روزے کے حوالے اور چھوٹا کفارہ یا چھوٹا وہ ایک غریب کو کھانا کھلا جو یا تو بیمار آدمی کے لیے ہے یا اس آدمی کے لیے ہے کہ جس نے اپنے روزے کے قضا ایک سال کے اندر اندر کر پھر یاد ملا دیا جائے تو مراجع میں یہ اختلاف ہے کہ اگر کسی آدمی نے رمضان کا روزہ چھوڑا چاہے جان بوجھ کر چاہے شریعت کے حکم مستحق حائضہ عورت اور ایمان یہ رمضان کے روزے اس میں خدا کو چھوڑ دے ان کا دل بھی جاتا ہے رکھنے کو اجازت نہیں لیکن وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر جان بوجھ کے چھوڑا تو بھلا اس میں شریعت سے چھوڑا تو کوئی گنا ہے لیکن کیا اگلے رمضان کا جنہیں قضا کر لینا ہے کیونکہ مسئلہ زیادہ تر مستحجین کا ہے کہ جی ہاں نماز روزہ ہر جگہ ہی کیسے ہو مگر کچھ کچھ جگہوں پہ نماز کا مسئلہ روزے سے الگ جن میں ایک مسئلہ یہ کہ جس کا قضا نماز باقی ہو وہ سنت کر سکتا ہے لیکن قضا روزہ باقی ہو سنت نہیں رکھ سکتا دوسرا فرق چار جگہوں مسافر کو اجازت کہ وہ نماز چاہے پوری پڑے چاہے آدھی لیکن روزے میں اجازت نہیں ان چار جگہوں پر بھی اگر مسافر ہو تو روزہ آرام کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ آدھا جملہ کہہ جاتے ہیں یہ کہیے کہ مسافر ہو آپ کا صرف گھرنے کی نیت نہ ہو شریعت میں مسافر کرتے ہی اس کو جو کسی جگہ دس دن سے کم ہو جو دس دن سے زیادہ پھیل جائے اس کا نام ہوگا مقیم تو مسافر کا مطلب ہی ہے مسافر جو دس دن سے کم ہے یہ ایسا لفظ ہے جیسے کوئی کہے شب دریا کے کنارے دوبارہ مقرر ارشاد فرمائیے شب قدر کی راہ ہے تھوڑی تھوڑی اردو میں اپنے بچوں کو سکھا رہا ہوں یا اصل مسئلے پر آ جائے اردو سکھاتے سکھاتے پھر نہ رہ جائے تو وہ یہ ہے کہ جو آدمی مسافر مکے اور مدینے میں ہم رکھتا ہے نا کہ چاہے نماز کم آدھی پڑے جائے تو روزے میں کوئی اختیار نہیں روزہ رکھنا حرام ہے لفظ حرام روزہ رکھنا حرام تو انہی کی طرح سے تیسرا فرق یہ کہ نماز کی قضا کتنی ہی تاخیر سے کی جائے بہرحال جتنی نماز ہے اتنی ہی رہے گی یہ بینک کا قرضہ یا ٹیلی ویژن کی لائسنس کی فیس نہیں ہے کہ اگر ٹائم سے نہیں دیا تاخیر ہو گئی تو جرمانہ لگے گا اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے اندر تو جرمانہ بھی بڑھتا جاتا ہے اگر آپ 20 سال پہلے تھوڑا سا نماز قضا کی اور آج کیا پڑھنا چاہیں تو ہی پڑھنا یہ نہیں یہ 30 سال کی وجہ سے چار ہو گئے مگر روزے میں تمام علماء کا اتفاق کہ اگر پہلے سال میں قضا نہ رکھی گئی اور 1 سال سے زیادہ کی تاخیر ہو تو 1 جرمانہ دینا پڑے گا یا 1 غریب کا کھانا لیکن یہاں پر 2 مسئلے سننے آ گئے کہ اگر ہم نے مزید کئی سال اور کی قضا نہ کی تو کیا ہر سال کا جرمانہ بڑھے گا لیکن پتہ نہیں کس طرح فیصلہ کرنے جواب یہ کہ جی نہیں مزید جرمانہ نہیں پڑے جرمانہ جملہ سن قضا کی تاخیر کا نہیں جرمانہ پہلے سال کی تاخیر کا پہلا سال گزر گیا پھر خود اس جیسا مطلب کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز موجود ہم نے اس کا خود نکال لیا جیسے کپڑ اور اگر اگلے سال کی یہی چیز بغیر استعمال کرے تو کیا پھر اگلے سال کا الگ سے خود جمع میں کے عمر بچت پر نہیں ہوتا پہلے سال کی بچت پر ہوتا پہلے سال کے بعد کی بچت سے کوئی عمر نہیں یہ غلط موضوع بن گئے
بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ موضوع بتاتے کم ہیں بتاتے زیادہ, یہ ہو گیا وہ ہو گیا ختم, یہ کیا موضوع بنا, یہ موضوع بنا, کہ جس طرح نماز روزہ جو ہے وہ ساتھی, دوسری طرف زکات کو خم ساتھی, یہ خم تو زکات کا فرق بنا, یہ خمر صرف پہلے سال کی مدد سے دینا, پھر بنا دس سال کی رہے خمر نہیں, زکات ہر سال دینا. ہمارے پاس 30 دینار سیور تھا زکات کی, اگلے سال کی بغیر استعمال یہ زیور رہا اگلے سال سے, پھر بھی رات خمس رہے سال, یعنی خمس میں کبھی بھی نہیں ہوگا کہ 100 روپے کا آپ نے خمس دے کے 80 کیا تو کبھی آخر میں جا کے یہ سفر بن جائے. زکات کی عین بھر کے سفر تو نہیں بنے گا, لیکن جو منیمم زکات کا سیدھا ہے 30 دینار وہاں تک آ سکتا ہے. نماز اور روزے تو ایک تیسرا بڑا فرق ہے, جو روزے کی قضا اگر ایک سال نہیں کی گئی تو پھر پہلے سال کی تاخیر کا جرمانہ, لیکن صرف پہلے سال, ایک بار. دوسری بات یہ کہ کیا یہ جو تاخیر کا جرمانہ ہے جسے کفارہ کہا گیا, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے تو یہ سوال کیوں پیدا ہوا, کیونکہ اگر ہم سے اسلام جرمانہ لے رہا بجلی کا بل آتا 200 روپے لاسٹ دے دیے, اگر آپ نے ڈیلے کر دیا تو اس کے بعد اس کا ایک سرچارج آپ سے لگے, تو کیا قانون کیا کہ اگر ہم نے 2 دن ڈیلے کر کے ادا کیے 200 روپے کے بدلے 215 دے رہا, اگر ہم مجرم بھی ہیں, کیا کہ ہم نے جرم نہیں کیا, ہم پکڑے بھی جا سکتے ہیں, قابل دستاندازی ہو کہ ناقابل دستاندازی, یہ ایک اصطلاح ہے پتہ نہیں آپ کو معلوم کروں, یہ والا مسئلہ کسی وکیل سے پوچھو, وہ والا مسئلہ بچے سے پوچھو. فرماتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ روزے کی تاخیر کا ایک کفارہ لیا گیا, یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ گناہ گار, جو گناہ کا تعلق اس بات سے کہ آپ کا مرضی یا بازی سمجھتا ہے کہ 50 سال بھر کے اندر اندر ہو جائے, دماغ خمینی واجب سمجھتے, آقا روحانی اشیاء سے واجب کی بنا پہ واجب سمجھتے, آقا خامنائی واجب سمجھتے, کہ 20 سال کا روزہ ہزار اگلے رمضان سے پہلے ہو جائے, اس اعتبار جن کے پچھلے سال کے روزے قضا, چاہے حیض کی نجاست کی وجہ سے, چاہے کسی سفر کی وجہ سے, چاہے کسی بیماری کی وجہ سے, چاہے شیطان پچھلے سال سوال تھا روزے ہی نہ رکھے, یہ 6 دن جو باقی ہیں اس میں یہ روزے رکھنا چاہیے, ان کے لیے رمضان میں وہ روزے شروع نہیں ہوں, آج سے شروع ہو گئے اگر اس سے ہی روزے باقی, تو جو آگا خمینی آگا خامنائی کی تکلیف میں ہو اور آگے روحانی کی حیثیت کے بازو, لیکن آگے کوئی اور آگے کی اسلامی فرماتے ہیں جرمانہ دینا ہوا لگتا مگر کھولا کوئی یا روپ کر اپنے قضا روزے کئی سال مؤخر کر سکتے, البتہ تاخیر کی وجہ سے جرمانہ ہو, یہ مسئلہ میں نے اتنا زور دے کے اس لیے بتا دیا کہ اس سے ملتا جلتا ایک مسئلہ آگے ان کا حد میں آپ کو سنا, جب یہ مسئلہ آپ نے شروع رہتا تو بہت سے لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو رہا تھا, کیونکہ آگے کوئی نے تو لوگوں سے آگے نہیں کہا تھا, کہا میں نے کہا تو میرے لیے یہ مسئلہ بڑا مشکل بن گیا, وہ کیا وہ یہ کہ آگے کوئی فرماتے کہ اپنے شہر سے نظر کر کے حج اور عمرے کا احرام پہن سکتے, مگر نظر کرنے کے بعد جب جہاز میں بیٹھ کے جاؤ گے تو احرام کی حالت میں جہاز کا سفر صحیح رہے, بنا کے اس کا کفارہ لینا, اب اسی پر ہمارے قابل عمل کرتے رہے. سوال یہ پیدا ہو کیا ہمیں یہ نظر کرنے کی اجازت بھی ہے جس کے بارے میں پتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں ایک غلط کام کرنا ہوگا, اور اگر یہ کام غلط ہے تو غلط کام کی نظر دو, اور اگر کام غلط نہیں ہے اجازت ہے تو کفارہ بھجوا دو. منطقی اعتراض کہ اگر یہ بات غلط ہے, یعنی ایک آدمی مرد احرام پہن کے سنگ سواری میں نہیں بیٹھ سکتا, پر اس کی نظر کیسے مانی, نظر ہمیشہ اچھے کام کی مانی جاتی برے کام کی بسو, اور اگر آپ سن کر لیں کہ میرے بچے یہ کام تھوڑا کام نہیں مان لیں گے مسجد, مگر اگر تھوڑا کام نہیں ہے تو آپ کفارہ کیوں دلوا رہے, سواری کا کفارہ سنگ سواری کا کفارہ ایک جانور سبا کرنا, یہ سنکے سے یہ اعتراض, لیکن آگر کوئی کی طرف سے اس کا جواب نہیں آئے کہ یہ باہر نکالنے کی سرجن بہت ہی مثال ہے کہ جہاں پر ایک چیز گناہ نہیں ہے مگر کفارہ اسے آپ کفارہ نہ کہیں, اسے یہ کہیں کہ بنا ایڈوانٹیج لینے کی چیز آپ کو دینا. اگر آپ یہ ایڈوانٹیج یا کہ فائدہ لینا چاہتے ہیں جب بندہ ہو ایک سال میں نہیں کرنا چاہتے تین سال کا کرنا چاہتے ٹھیک ہے فائدہ, مگر اس کی ایک فیس دے گی کہ ہر غریب کو کھانا کھلانا ہو. اگر آپ جدہ ایئرپورٹ ادھر مدینہ یا جوفا نہیں جانا چاہتے آپ جاتے ہیں کہ وہاں سے بچ جائیں کیونکہ کراچی سے ایران باندھی تو آپ جدہ سے سیدھا مکہ چلے جائیں, مگر اس کی ایک فیس آپ کو دے رہا اور وہ یہ کہ آپ کو ایک سفارا ایک دشمن دے رہا ہو. الفاظ مسئلے کو اس طرح سمجھایا جا انداز کی وجہ سے بات بدل جاتی ہے. جیسا میں نے کہا کہ اگر آپ یہ جملہ کریں کافر کا پاس چوری کرنا چاہیے تو سب اسل جاتے آپ کا اقدار رکھی تو شاید آدمی لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. اور ذرا اور آپ کسی کو سمجھا کہ اصل مال کا مالک اللہ ہے, اگر اللہ کہتا ہے یہ مال یہاں رکھتا ہے یہاں سے اٹھا کے باہر رکھتے ہم کسی آپ کسی کے یہاں کام کرتے ہیں ہمارا آقا کہتا ہے کہ یہ چیز یہاں سے باہر رکھو کوئی اعتراض نہیں, اس کو نہیں کہا جائے گا ہمیں چوری پر ہے یہ تو مسائل میں تقریب آ گئی ہماری ساری اثر جملے پر. تو ایک بات یہ روزے کی تو بیچ میں ایسے ہی نکل آئی کہ نماز اور روزے کے بہت سارے مسئلے ایک جیسے ہونے کے باوجود کا مطلب یہ پر, لیکن اصل جو سوال مجھ سے پوچھا اس میں ابھی اور کچھ باتیں ہو سکتی لیکن نہیں اصل سوال وہ یہ کہ جو چیزیں عبادات ہیں وہ نابالغ انجام نہیں دے سکتا, مگر مجھے اچھی طرح یاد کہ میں نے یہ کہا تھا اکثر علماء کے نزدیک یا یہ جملہ کہا یا کہا تھا اکثر عبادات کچھ کچھ نہیں اجازت مجھے جانے. اب اس کی ایک وجہ توجہ مسائل میں بھی ایک ایسا مسئلہ لکھا جو میری تعریف کر رہا ہوں, مت میت کے مسائل میں لکھا گیا کہ اگر کسی نابالغ بچے نے میت کو چھو لیا یا پاگل آدمی نے میت کو چھو لیا تو ان پر بھی مت میت واجب مگر بالغ ہونے کے بعد اور عاقل ہونے کے بعد الگ کر دی. یہ وہی بات تھی جو میں نے کہی کہ اگر بچے نے میت کو چھو لیا آپ یہ بچہ نجس ہو گیا اور تب تک یہ نجس رہے گا جب تک یہ بالغ نہیں ہوتا. کیوں بات ہونے کے لیے اسے غسل کرنا پڑے گا اور غسل اولا عبادات کی فہرست ہے کہ جو کافر بھی نہیں کر سکتا نابالغ بچہ بھی نہیں کر سکتا. یہ تو اپنی جگہ وہ بات مگر کسی نے اعتراض نہیں ویسے ہی پریشانی کر اس کا مطلب تو یہ ہو کہ جو بچے کسی میت کو چھوئے بیٹھے بارے ہونے تک اس نے مسئلے میت نہیں کر سکتی, اس لیے مسئلے میت جو نہ کر سکتے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا یا مسئلے میت کا غسل غسل جنابت کی طرح سے تو نہیں جس کا غسل جنابت والی وہ نماز بھی نہیں کر سکتا پڑھ سکتا قرآن بھی نہیں چھو سکتا روزہ بھی نہیں رکھ سکتا مسجد میں بھی نہیں ٹھہر سکتا کھانے کعبہ بھی نہیں جا سکتا. اگر ہمارے بچے نے کبھی کسی میت کو چھو لیا پیدائش سے لے کے 15 سال تک تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اوپر مت میت والی پابندیاں تھا. اب مت میت کی پابندیاں سب بنیادی طور پر تین ہی پابندیاں تین بھی کیا کو ہی سمجھ نماز نہیں پڑھ سکتا, قابل احترام الفاظ کو نہیں چھو سکتا یعنی اللہ کا نام اور قرآن کی آیت. باقی ایک تو ہے واقعی لینا کہ مت میت اس پر واجب ہے وہ روزہ تو رکھ سکتا بچے کی بات نہیں بوڑھے کی بھی بات رات کو رمضان کی رات میں کوئی مر گیا بھیا ہم نے اٹھائی غسل واجب ہو گیا ضروری نہیں کہ شہری سے پہلے پہلے مت میت کا غسل ہوتا ہے. اس نجاست میں روزہ چاہیے جنابت کی نجاست میں روزہ چاہیے بس جان بوجھ کر روزے کے درمیان میت کو چھوڑا جا سکتا جان بوجھ کے روزے کے درمیان جنوب نہیں چھوڑا جا سکتا. نہ صرف یہ کہ روزہ ٹوٹے مگر سات غریبوں والا کفارہ رہے گا بلکہ سات علماء کے نزدیک تو تینوں کفارے آ جائیں مت میت اور تو کوئی پریشانی نہیں اس آدمی کا پریشانی ہم اپنے بچے کو عمرے پہ لے کے جا رہے ہیں بھائی چھوٹ چکا
اس نے جنابت والا خانہ کعبہ کے دروازے سے قدم نہیں رکھ سکتا. خانہ کعبہ سے مطلب کعبے کا دروازہ نہیں بلکہ مسجد الحرام کا دروازہ. مگر چونکہ مسجد والے بچی اور بوڑھے دونوں کو اسلام نے اجازت دی, مسجد کی وجہ سے مسجد میں جانا حرام نہیں, روزے میں جانا حرام نہیں, کعبے میں جانا حرام نہیں, مدینے کی مسجد میں جانا حرام, قرآن پڑھنا حرام نہیں, اچھا واضح پیچھے والی آئی سے پڑھ سکتے ہیں سونا اور نماز حرام. لیکن باخر زیادہ بڑا مسئلہ تو نماز ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر یہ مسئلہ ایز اٹ از ہو, یہ کیسا قوضی نے رشتہ پھر بھی بتا, تو جس بچے نے ایک بار بھی کسی منزل کو چھو لیا اب بالغ ہونے تک وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتا. اس کی نمازوں کی بڑی کیفیت ہے جیسے بغیر وضو کی نماز. لیکن کیا واقعی یہی مسئلہ؟ جواب, اکثر شیعہ علماء, اکثر کے لفظ کو بڑا کروں 85% شیعہ علماء کے نزدیک یہی مسئلہ, ایک بار غلطی سے بھی مسجد کو چھو گئے بس مسجد, یہ شرط نہیں کہ جان بوجھ کے چھوا, غلطی سے. جیسے مثال دینے والا دو آدمی سو رہے, ایک مرد ہے, دوسرے نے نیم کے عالم میں ہاتھ پھیلایا, مسجد سے ٹکرا گیا, مسلمانی کو بس مسجد کا ہو, غسل دونوں پہ واجب ہو گئے. اگر دونوں مسلمان اس پر مسجد کا حق نہ کرے تو بے خیالی بے اختیار کوئی عورت بول میں بچہ لے کے کسی مرحوم کو دیکھ رہی, ایک دم سے بچہ پھوٹنا یا بچے کا ہاتھ مرحوم سے ٹکرا گیا, بچے نے غسلے مسے مسجد کا. تو اب مسے مسجد کے غسل میں 95% علماء کہتے کہ یہ بچہ ویسے پاک ہے لیکن نماز اور محترم الفاظ کو نہیں چھو سکتا جب تک بالغ ہو کر غسل نہ کرے. ماں اسے غسل کروا دے بےکار, خود بڑا ہو کر 10-11 سال کا غسل کرے بےکار. مگر 85% کے لفظ نے یہ بتایا کہ 15% کچھ اور کہتے چنا غسل نہیں, 15% اور ان 15% آخری دور کے سارے مرض ہیں, آگے خود بھی اور آگے چیز کا نہیں, امام خمینی بھی اور آگے فنڈل, آگے حرامی بھی اور آگے روحانی بھی. فرماتے ہیں کہ اگر بچہ مبیت یعنی سمجھدار ہے تو وہ غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کر سکتا. ہاں غیر مبیت یعنی نا سمجھ بچہ کسی حالت میں پاک نہیں ہو سکتا. 100% کی علماء کا اتفاق, وہ بچہ مطلب ابھی میں نے مثال دی کہ 6 مہینے کا بچہ سوچ رہے ہیں, یہ تو نزیب ہو گئے. اب کم سے کم 7-8 سال ہونے تک یہ نماز نہیں پڑھو, اگر پڑھے گا تو ایسا ہی سمجھیے جیسے بغیر وضو سے پڑھ رہا ہوں. لیکن جب یہ مبیت ہو جائے, اب پھر میں بتا رہا ہوں کہ جو مسئلہ میں بتا رہا ہوں یہ توحید سے ٹکرا رہا ہے, وہ لوگ جو میری تفاری اس نیت سے سنتے ہیں کہ اس پر اعتراض نکالے جائیں توحید کھول کے آپ کو دکھا دیں گے کہ مسئلہ غلط کرا دیں. اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ واقعات توحید کے جملوں سے یہ لگ رہا کہ میں غلط وغیرہ پڑھ رہا ہوں لیکن غلط نہیں پڑھ رہا. تو ناکارے بچے اگر مبیت تو آج کل کے مراجے کہتے ہیں, اگر اس میں اتنی سمجھ ہے کہ خود مطلب ہے اللہ کا کیا مطلب, تو وہ آدمی مسلم کر لے تو اس کا مسلے بچے مبیت کو کر لیں. لیکن باقی اور دو مسئلے پوچھے گئے تھے نابالغ کے حوالے سے, دوسرے کا جواب ایسے ختم ہو چکا ہے کہ ہونے والا ہے جلدی سے سن لیجیے. نابالغ پر کیا کسی اور کی طرف سے عبادت انجام دے سکتا؟ آگر خمینی فرماتے ہیں کہ جی ہاں, لیکن آگر کوئی فرماتے ہیں کہ مسل کے بھی سمجھتا نا سمجھ میں بھی مسئلے, آگر کوئی فرماتے ہیں کہ اسلام نابالغ اگر سمجھدار اس کی عبادتوں کو تو صحیح مانا تبھی تو اس سے وصول ہوئی, لیکن اس نے یہ اجازت نہیں دی کہ وہ کسی اور کی طرف سے عبادت کر جائے. چنانچہ نابالغ بچہ کسی کی طرف سے اگر قضا نمازیں پڑھے سمجھدار نہ بھائی اگر کوئی کے اعتبار سے نہیں کر دوں, ایمان خمینی کے اعتبار سے سمجھدار نہ بھائی پیسے دے کے مرحوم کے قضا پڑے تبھی درست ہے, بغیر پیسے کے ویسے ہی کر دیں گے میرا باپ پر تبھی درست. یہی مسئلہ بڑے بیٹے میں آتا, اگر کوئی کے لفظ ایک بڑا بیٹا اگر نابالغ اپنے باپ کے قضا کے لیے اسے ٹھہرنا پڑے گا جب تک پالے گا, پر اگر خمینی کی نگاہ میں اگر سمجھدار کو شروع کر سکتا کیونکہ نابالغ کو دوہرا تھا نمازیں پڑھنا ہے شکی کے پڑے باقی پڑھ لو آگر ہمیں البتہ یہ والا اس ایک جگہ اگر ہمیں کے خلاف سے ٹوٹ رہا ہے غسل مسجد سمجھ لیا کہ نامالک کسی مسجد کو غسل دے سکتا ہے کسی اور آگر کوئی کا وہی ہو تو نامالک اپنی عبادت میں تو پھر نہیں کر سکتا غیر سے پرماتم کو غسل مسجد نہیں ہوا دوبارہ غسل دے آگر ہمیں کے بچے